أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك درود بجا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت محترم، جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے، سید الشہداء کے کلمات اور سید الشہداء نے جو کچھ ارشاد فرمایا مدینے سے چلتے وقت اپنی شہادت تک، ان تمام کی روشنی میں سید الشہداء کی تحریک کو سمجھنے کی ایک جدوجہد ہم نے انجام دی. دو لیکچر اس میں انجام پائے، آج تیسرا لیکچر ہے. اور جیسے کہ اندازہ ہو گیا تھا کل کہ ہم اس کو بالکل اختتام تک نہیں لے جا سکیں گے، کوشش کریں گے جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک اس کو پہنچایا جائے، اور اس کے بعد جو حصہ باقی رہ جائے اس کو آئندہ کسی اور فرصت میں، مثال کے طور پر خدا نے اگر توفیق دی زندگی رہی انشاءاللہ، تو کسی اور موقع پر دو یا تین دن کا ایک پروگرام رکھ کر باقی حصے کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. فی الحال جہاں تک ہم نے بیانات عرض کیے اس میں سید الشہداء نے بنی ہاشم کے نام جو خط لکھا اس کو بیان کر دیا گیا. اب تک آتے آتے ہم اندازہ لگا چکے ہیں کہ سید الشہداء کو اپنی شہادت کا علم تھا. یہ بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ سید الشہداء اپنے معاشرے سے بہت زیادہ توقع نہیں کر رہے کہ معاشرہ ان کا ساتھ دے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں رائج تھیں، معاشرے کے اندر مادہ پرستی رائج تھی. اور ہم مقرر عرض کر چکے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر مادہ پرستی رائج ہو جائے پھر اس سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے نصرت کرے گا، اللہ کے دین کے لیے کوئی مدد کرے گا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھر یہ سوال اٹھتا تھا کہ سید الشہداء نے شہادت کیوں دی؟ تو عرض ہوا کہ اس کے اہداف بہت وسیع تھے، اس کا مطلب صرف یزید کو شکست دینا نہیں تھا. اور اس ایک جملے کے ذریعے ہم ایک بڑے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت کا کیا ظاہری فائدہ نکلا جبکہ یزید کی حکومت باقی رہی. یزید تقریباً 63 ہجرہ کے اختتام تک حکومت پہ رہا ہے، سید الشہداء کی شہادت کے مثلاً تقریباً 2.5-3 سال تک اس کی حکومت باقی رہی ہے. بنی امیہ کی حکومت بھی ختم نہیں ہوئی. بنی امیہ کی حکومت جو سن 41 ہجرہ میں امیر معاویہ کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی وہ 132 ہجرہ تک چلی ہے. سید الشہداء کی شہادت کے نتیجے میں بنی امیہ کی ظاہری حکومت ختم نہیں ہوئی. 132 ہجرہ میں بھی حاکمیت اور حکومت اہل بیت کو نہیں ملی، بنی عباس آ گئے، اور بنی عباس نے تو اچھا سلوک نہیں کیا. اعلان ہم سماعت کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد. تاکہ ریکارڈ ہو جائے اس کا، یہ جو اعلان ہو رہا ہے یہ اسی لیکچر کا اعلان ہو رہا ہے. بہت اچھی مثال ہے، پیچھے لاؤڈ اسپیکر سے اسی درس کے لیے اعلان کر رہے تھے اور وہ اتنی بلند آواز میں تھا کہ ہم لوگ بات بھی نہیں کر سکے. اس کے لیے رہبر معظم ایک مثال دیتے ہیں، مشہور ایک لطیفہ مانند ہے، کہتے ہیں کہ ایک یہودی ایک دفعہ ایک مؤذن کے پاس آیا، اذان دینے والے کے پاس آیا، کہنے لگا تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارے لیے تحفہ لایا. کہ میں جب مؤذن نے کہا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کوئی یہودی مجھے تحفہ دے رہا ہے، تم جانتے ہو میں اذان دیتا ہوں؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں، تم مسلمانوں کی مسجد میں کھڑے ہو کے صبح صبح اذان دیتے ہو، میں جانتا ہوں. کہنے لگا پھر مجھے تحفہ کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا تم نے ایسا کام کیا میرا دل خوش ہو گیا. کہنے لگا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اذان دینے سے کسی یہودی کا دل خوش ہو سکتا ہے، یہودی یا عیسائی جو کوئی بھی. کہنے لگا نہیں، میرا کام بن گیا. میری لڑکی مسلمان ہو گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، جب سے تمہاری بے ڈھنگی آواز سنی ہے اس سے پھر دوبارہ یہودی ہو گئی ہے. تم نے میرا کام پورا کر دیا. رہبر معظم یہ مثال بیان فرما کے کہتے ہیں ایسا نہ ہو ہم اسلام کے لیے یہ ستم ڈھا دیں، لوگ ہمیں اسلام کا نمائندہ سمجھیں، پھر ہم ان کو ایسا اسلام دکھائیں کہ وہ اسلام سے بددل ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کب ہوتا ہے کہ ہم خدا نہ کرے اپنی دانش میں کوئی خوبی کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچا دیتے ہیں؟ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اسلام کے اصولوں کی پیروی نہیں کرتے، اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بہت ہوتا ہے ایسا، یہ تو ایک مثال ہے لطیفہ مانند. ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم کسی فکر کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اور دفاع اتنا بھونڈا کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر حتیٰ حامی کہتے ہیں کاش یہ مخالف ہوتا تو ہمیں بہت فائدہ ہوتا. نادان دوست، ہمیں نادان دوست نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح دفاع کرنا ہے، کس طرح سے پیش کرنا ہے، تب ہم صحیح کام کر پائیں گے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں سید الشہداء کو جس انداز میں کچھ دوست احباب پیش کر رہے ہیں وہ نادان دوستوں کی طرح ہے. ان کو نہیں معلوم سید الشہداء کی فکر کے ساتھ کوئی بہت اچھا عمل نہیں کر رہے. ان کو بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، سید الشہداء کے اصولوں سے آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بہرحال سید الشہداء جب جانتے تھے کہ شہادت ہونی ہے تو سید الشہداء نے کیوں شہادت دی؟ عرض ہوا کہ یہ صرف یزید کی حکومت ختم کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ تو قیامت تک کے مسلمانوں، قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دینے کے لیے تھا، اور یزید کی حکومت نے خود بخود ہی ختم ہو جانا تھا. یزید کو تو معاشرے کے اندر خود بخود ہی ذلیل و خوار ہو جانا تھا جیسے کہ ہم نے دیکھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یزید کی حکومت 2.5 سال تک اور چلتی رہی، بنی امیہ 132 تک حاکم رہے، اس کے بعد بھی بنی عباس آ گئے، اہل بیت نہیں آئے، قیام امام حسین کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ہم اس کو جواب میں یہ کہیں گے کہ قیام حسین صرف حکومتوں کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں تھا، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے تھا، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے تھا. اور اس کی بہترین دلیل وہ مکالمہ ہے جو چوتھے امام اور طلحہ کے بیٹے کے درمیان انجام پایا ہے. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب چوتھے امام مدینے واپس تشریف لا رہے تھے تو طلحہ، وہی طلحہ جس نے امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ جمل شروع کروائی تھی، اس طلحہ کا بیٹا سید السجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا ہے اور ایک موقع پر کہتا ہے یا ابن الحسین، جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ وہ چاہتا ہے چوتھے امام کے زخموں پہ اپنی دانش میں گویا اور زیادہ نمک لگائے. تو کہتا ہے کہ ابن الحسین، جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ یعنی کہنا چاہتا تھا کہ آپ نعوذ باللہ تعالی شکست کھا گئے. چوتھے امام نے سید الشہداء کی اس فکر کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا ٹکراؤ صرف یزید کی حکومت سے نہیں تھا، یزید کی حکومت تو باقی رہی، انہوں نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا جو مشہور معروف جملہ بن گیا تاریخ میں، اور وہ یہ کہ جب اذان ہوگی اور نبی کی نبوت کی گواہی دی جائے گی تب بتانا یہ نبی میرے نواسے ہیں یا تمہارے نواسے ہیں، میرے نانا ہے تمہارے نانا ہے، ہم کس کے نواسے ہیں. پھر بتانا جنگ میں فتح کس کی ہوئی، ہماری فتح ہوئی یا تمہاری فتح ہوئی. چوتھے امام کے اس ایک جملے سے ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے. اس کا مطلب ہے جنگ اس بات پہ نہیں تھی کہ سید الشہداء صرف بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے، اس بات پہ نہیں تھی جنگ، اس بات پہ نہیں تھی کہ سید الشہداء کو شہید رکھنا ہے یا زندہ کرنا ہے، نہیں یہ بھی نہیں تھی جنگ. کس بات پہ تھی جنگ؟ اس بات پہ تھی کہ اسلام نے مٹنا ہے یا زندہ رہنا ہے. یزید کہہ رہا تھا مٹنا ہے، سید الشہداء کہہ رہے تھے کہ زندہ رہنا ہے. اب وہ سید الشہداء کو شہید کر گیا لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکا، گویا جنگ سید الشہداء کی ہو گئی، فتح امام حسین صلی اللہ علیہ کی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اسلام کو زندہ رکھ لیا اور یزید اپنے مقصد کے اندر ناکام ہو گیا. بہرحال سید الشہداء مکہ کے اندر تشریف فرما ہے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے خطوط ارسال فرمائے. پہلا خط ہم نے پڑھا جو انہوں نے بنی ہاشم کے نام لکھا تھا، دوسرا خط ہم پڑھتے ہیں جو انہوں نے بصرہ تحریر فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لکھا ہے طبری کے بیان کے مطابق امام نے مکہ تشریف آوری کے بعد بصرہ کے قبائل کے سرداروں جیسے مالک، مسعود، منذر وغیرہ کے نام ایک خط ارسال کیا. خط میں یوں ارشاد فرمایا، اما بعد فان اللہ اصطفى محمدا من خلقه واكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه اليه وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به صلى الله عليه واله وكنا اهله واولياءه واوصياءه وورثته واحق الناس بمقامه في الناس. فرمایا اما بعد، اللہ نے تمام لوگوں میں سے نبی کا نام گرامی لیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد کو. فرمایا اللہ نے تمام انسانوں میں سے نبی کو نبوت کے ذریعے چنا، نبی کو چنا نبوت کے ذریعے، انہیں بزرگی عنایت فرمائی، اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. پھر جب حضرت اللہ کے بندوں کو نصیحت اور ان کی رہنمائی فرما چکے اور حضور نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے دیا تو پروردگار نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. ہم انہی نبی کے اہل بیت، اولیاء، اوصیاء اور ورثہ ہیں. سید الشہداء مسلسل جس چیز کے ذریعے سے انسانوں کو جگانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جس نبی کو تم مانتے ہو کہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کے ورثہ ہیں. اب دیکھیں سید الشہداء نے یہاں پر نواسے ہونے کا ذکر کم کیا ہے، مقام کا ذکر زیادہ کیا ہے. ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے، ایک قوم ایسی قوم ہے جو انجانی قوم ہے، کم پہچانتی ہے. جہاں قوم کم پہچانتی ہو وہاں پر ذکر دلایا جاتا ہے کہ ہم نواس رسول ہیں، قوم زیادہ خبر نہیں رکھتی، قوم جانتی نہیں ہے. جہاں پر قوم جانتی ہے، لوگ باخبر ہیں، وہاں پر مقام یاد دلایا جاتا ہے، وہاں پر مقام یاد دلایا جاتا ہے. اب یہ جو بصرہ کے نام خط لکھا جا رہا ہے یہ عام لوگوں کے لیے نام نہیں ہے، یہ وہاں کے سرداروں کے نام ہے، اور یہ جو بصرہ کے سردار ہیں یہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں. ان کو معلوم ہے سید الشہداء نواس رسول ہیں. سید الشہداء اب یہاں پہ اپنے نواسے ہونے کا تذکرہ کم فرما رہے ہیں، اپنے مقام اور منصب کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یوں فرمایا، ہم انہی نبی کے اہل بیت، اولیاء، اوصیاء اور ورثہ ہیں. ورثہ ہیں، اردو میں ہم ورثہ کہتے ہیں اس کو، جبکہ عربی میں ورثہ کہتے ہیں. اور ہم ہی تمام لوگوں میں ان کے مقام کے سب سے زیادہ اہل اور حقدار ہیں. فرمایا اگر یہ طے ہو کہ نبی کے بعد مقام کس کو ملنا ہے تو ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں. یہ مقام کہ نبی کے بعد قیادت کس کے ہاتھ میں آئے، حکومت کس کے ہاتھ میں آئے، یہ سب ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے. ہم ہی تمام لوگوں میں ان کے مقام کے سب سے زیادہ اہل اور حقدار ہیں، لیکن ایک گروہ نے یہ حق ہم سے چھین لیا. عربی میں فرمایا، فاستعثر علینا قومنا بذالک، ہماری قوم پر، ہم لوگوں پر کسی اور قوم نے بغاوت کی اور اس نے ہم سے یہ حق چھین لیا. فرزینا وکرہنا الفرقہ واجبنا العافیہ. امام دلائل دے رہے ہیں کہ ہم نے صبر کیوں کیا، ہمارے والد گرامی نے حق کے چھیننے پر صبر کیوں کیا. فرمایا ایک گروہ نے یہ حق ہم سے چھین لیا، ہم نے حقدار ہونے کے باوجود اس ظلم پر صبر کیا. کیوں صبر کیا؟ اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقے کو ناپسند کرتے ہوئے عافیت کو ترجیح دی. دیکھا حالات صحیح نہیں ہیں، اگر ہم قیام کرتے ہیں لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، اگر لوگ سمجھ جاتے اور حق کا ساتھ دے دیتے تو ہم قیام کر دیتے، لیکن حالات ایسے تھے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. اگر ہم قیام کرتے تو بجائے یہ کہ لوگ سمجھتے اور حق کا ساتھ دیتے، تقسیم ہو جاتے. فرقہ، فرقہ جس کو ہم لوگ اردو میں تفرقہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے اندر گروہ گروہ بن جانا، اور ایسے گروہ بننا کہ پھر پتہ نہیں چلتا حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. فرمایا ہمیں احساس تھا کہ ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، لیکن اس ظلم کے باوجود ہم نے فرقہ سے بچنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، ہم نے مقابلے کی کوشش نہیں کی اور لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کی. یہ میں نتیجے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کی کہ لوگ خود سمجھیں کہ حق کو غصب کیا گیا ہے. مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقے کو ناپسند کرتے ہوئے ہم نے عافیت کو ترجیح دی. جبکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے سب سے زیادہ مستحق تھے جس پر دوسرے مسلط ہو گئے تھے. ایک موقع پر بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے حق کے خلافت سے دست بردار نہیں ہوئے. کبھی امیر المومنین نے یہ نہیں کہا میرا حق نہیں ہے, کبھی سید الشہداء نے نہیں کہا, کبھی مولانا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ہمارا حق نہیں ہے. ہمیشہ کہا یہ ہمارا حق ہے. یہ لوگ ظالم ہیں, یہ لوگ غاصب ہیں. وَنَحْنُ نَعْلَمْ أَنَّ أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّى. وہ لوگ جو اس حق کے اوپر مسلط ہو گئے تھے ان کے مقابلے میں ہم سب سے زیادہ حقدار تھے. وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ, اب میں اپنے خط کے ساتھ تمہاری طرف نمائندہ بھیج رہا ہوں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ, اور میں تمہیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں. میں تمہیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد دلیل ارشاد فرما رہے ہیں کیوں ایسے موقع پہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھو قیام کرو حکومت کے خلاف جد و جہد کرو. فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ, نبی کی سنت مر چکی ہے. فرق جو سید الشہداء اور امیر المومنین کے زمانے میں ہے وہ یہ ہے, امیر المومنین کے زمانے میں نبی کی سنت مری نہیں ہے, منحرف کی جا رہی ہے. امیر المومنین احتجاج کر رہے ہیں کہ نبی کی سنت کو ختم مت کرو, منحرف نہ کرو. سید الشہداء کے زمانے میں نبی کی سنت مر چکی ہے, اب نبی کا نام باقی ہے اور یزید وہ بھی مٹانا چاہتا ہے. ان دونوں میں فرق کیسے ہوتا ہے, فرق کیسے ہوتا ہے؟ ایک دفعہ میں یہ کہتا ہوں یہ پانی پینا اچھا ہے لیکن میں نہیں پی رہا, میں غلط ہوں. ایک دفعہ میں ثابت کرتا ہوں یہ پانی پینا ہی غلط ہے اور میں صحیح کر رہا ہوں, یہ دوسرا اسٹیج بہت برا ہے. کیونکہ برائی کو برائی سمجھ کر انجام دینا کم برائی ہے, برائی کو اچھائی سمجھ کر ترویج کرنا یہ بہت بڑی برائی ہے. ایک دفعہ معاشرے کے اندر بے پردگی کے اوپر غم و غصہ تھا کہ بے پردگی ہے, اس کا افسوس ہے. اب بے پردگی پہ فخر بھی ہے کہ نہیں یہ اچھا ہے. اسی طریقے سے میوزک کے معاملے میں, اسی طریقے سے ٹیلی ویژن کے معاملے میں, فحشا کے معاملے میں. ایک دفعہ لوگ دیکھتے تھے اور اس بات پر یہ احساس کرتے تھے کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا, اب دیکھتے اور کہتے ہیں یہ ہونا ہی تھا, صحیح ہے یہ, اس میں کیا برائی ہے, سب کر رہے ہیں, تو یہ دلیل بالکل غلط ہے, سب کر رہے ہیں. سید الشہداء کے مقابلے میں سب یزید کے سامنے آ گئے تھے, ساتھ دے رہے تھے. سب سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی, اسلام کی دلیل میں دیکھنا ہوتا ہے, اسلام کی دلیل کے تحت صحیح ہے یا غلط ہے. فرمایا فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ, سنت نبوی مر چکی ہے. وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ, اور بدعت زندہ ہو چکی ہے. ایک دفعہ بدعت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور دوسری دفعہ ایسا ہوتا ہے بدعت ایسے رائج ہو جاتی ہے جیسے یہی سنت تھی. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی غلط باتیں ایسے رائج ہو گئی ہیں جیسے سنت خدا یہی ہے, سنت رسول خدا یہی ہے. یہ بہت بری حالت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اب خاموشی کی گنجائش نہیں ہے, اب صراحت کے ساتھ بول کے کہنا پڑے گا کہ یہ تمام کام غلط ہو رہے ہیں. فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أَهْدِكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ, اب اگر تم میری بات کو سنو تو میں یقیناً تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں گا اور سلام اور سلامتی تم لوگوں پر ہو. اگر تم میری دعوت پر لبیک کہو تو میں راہ راست کی طرف تمہاری ہدایت کروں گا. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ. امام نے خط سلیمان نامی شخص کو دیا کہ وہ بصرہ لے جائیں, وہ بصرہ پہنچے لیکن اسی دوران میں گرفتار کر لیے گئے اور کچھ ہی وقت کے بعد سلیمان شہید کر دیے گئے. یہ سید الشہداء کا وہ خط تھا جو انہوں نے بصرے کے نام تحریر فرمایا. اب ایک انتہائی اہم خط ہے, وہ خط ہے جو سید الشہداء نے کوفہ کے نام تحریر کیا ہے, اور یہاں سے وہ جگہ ہے جہاں پر مکے سے عراق کی سمت جانے کا ارادہ سید الشہداء کا مضبوط ہو رہا ہے. یعنی پہلے سید الشہداء کا ارادہ واضح نہیں ہے کہ مکہ تشریف لائیں, اب کہاں جائیں گے. وہ مکہ پہ آنے کے بعد ایک چوراہا ہے, یہاں سے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں, یہاں سے یمن بھی جا سکتے ہیں, شام مثلا اگر ڈائریکٹ یزید کے اوپر حکومت پہ حملہ کرنا ہو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں, عراق بھی جا سکتے ہیں, اور مثال کے طور پر اور دوسرے سرحدی علاقوں میں بھی جا سکتے ہیں. سید الشہداء نے مکے میں ابھی تک طے نہیں کیا کہ ان کو کہاں جانا ہے. یہ کوفے والوں کو پہلا خط لکھ رہے ہیں ان کے خطوط کے جواب میں, ان کے خطوط کے جواب میں. کبھی کبھی میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں نا, بالوں پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, سوچتا ہوں مظلوم ہے بےچارے, مظلوم ہے. ان کو پتا نہیں ان کو اپنے جسم کے اندر وجود میں کس چیز پہ توجہ دینی ہے. جسمانیات پہ توجہ نہیں دینی ہے, روح پہ, روح پہ توجہ دینی ہے. کیونکہ جسم تھوڑے عرصے کے لیے مر جائے گا, روح ہے جس نے باقی رہنا, اس پہ توجہ دے. خدا نے بتایا ہم لوگوں کو آداب بہت اچھے دیکھے ہیں. مثلا آئینے میں دیکھنے کی کیا دعا ہے؟ آئینے میں جب کوئی انسان دیکھے اپنے آپ کو تو یہ دعا کرے, اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی ورزقی. اے خدا تو نے مجھے خوبصورت کر دیا, اب میری سیرت اور میرے رزق کو بھی خوبصورت کر دے. کیا کیا خدا نے متعال نے کہا, مادی جسم دیکھو لیکن یاد کرو اپنی روح کو اور اپنے رزق کو, کیونکہ اس رزق سے تمہاری روح بن رہی ہے. چاہتا ہے جسم پہ توجہ کم رہے. روزے کی جو وضو کرتے وقت کی دعائیں ہیں بہت خوبصورت دعائیں. مثلا جب چہرے کے اوپر پانی ڈالتے تو کیا دعا مانگے, خدایا میرے چہرے کو اس دن نورانی کر دے جب چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے. چاہتا ہے اس چہرے کو مت دیکھو, اس چہرے کو دیکھو جو قیامت کے دن تمہیں ملنے والا ہے. تو یہ بال ختم ہو جائیں گے. اگر پاکستان میں گنجا ہونا کوئی بری بات نہ سمجھی جاتی ہوتی, میں ایک دفعہ بھی اپنے سر پہ بال نہ رکھتا. لیکن مشکل یہ ہے یہاں گنجا ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس میں ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے, بال بڑے ہوتے ہیں کنگھا کرتے رہو. ہر دن میں چار پانچ دفعہ کنگھا کرنے میں میرے خیال میں کئی منٹ تو اسی میں ضائع ہو جاتے. لیکن کیا کریں, باہر یہاں پہ رسم ہے, کچھ چیزوں میں ساتھ چلنا پڑ جاتا ہے اگر مکروہ میں نہ جائے. باہر سید الشہداء کا خط کوفہ کے نام, جوانوں کے لیے کیا پیغام ہوا؟ ابھی تھوڑی سی بات ہے, وہ یہ کہ روح پہ توجہ زیادہ دو, جسم پہ توجہ سے کچھ نہیں ہوگا. ایسے صرف حسرتیں ملتی ہیں, میں کیسا لگ رہا ہوں, پتہ نہیں میں یہ پہن لوں گا تو کچھ اور لگوں گا. نہیں بھائی کچھ نہیں لگو گے, انسان کے بچے اور انسان ہی لگو گے. ان کپڑوں کے اوپر اپنے بالوں کے اوپر بہت پکڑا ہے. مطلب سید الشہداء کا خط اہل کوفہ کے نام, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى الملأ من المؤمنین والمسلمین, اما بعد فان هانيا وسعيدا قدم علي بكتبكم وكان اخر من قدم علي من رسلكم, وقد فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم ومقاله جلكم انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق. سيد الشهداء نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا, اور خط میں یوں ارشاد فرمایا یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ یہ سید الشہداء نے کہا کہ حسین ابن علی کی طرف سے شہر کوفہ میں بسنے والے مومنین و مومنات کے سرکردہ افراد کے نام. اب وہ اس طرح سے رہا ہے کہ سید الشہداء کے پاس خطوط بہت آ رہے ہیں. بعض کے مطابق مثال کے طور پر 12,000 خط سید الشہداء کے پاس آئے ہیں. ایک ایک خط میں بعض اوقات 15-15 دستخط بھی ہوتے تھے. اچھا دستخط کا طریقہ کار اس زمانے میں یہ تھا کہ ہر آدمی کی ایک انگوٹھی ہوتی تھی, ایکچولی اس کی سیل سمجھی جاتی تھی. اس کی انگوٹھی اس کی سیل سمجھی جاتی تھی, اسٹیمپ, جیسے آپ کے یہاں ابھی بھی کمپنی میں اسٹیمپ استعمال ہوتی ہے. تو جو کوئی بھی خط لکھتا تھا اس کے نیچے اپنی انگوٹھی کو اس طرح سے گاڑ دیا کرتا تھا, اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی کلر وغیرہ لگا کر اس کو گاڑ دیا کرتے تھے. اچھا ہمارے یہاں یہ جو انگوٹھیوں کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے اب سیدھا پرنٹ ہوتا ہے, یعنی آپ اس کو یوں پڑھنا چاہیں تو پرنٹ پڑھ سکتے ہیں. اس زمانے میں ریورس پرنٹ ہوتا تھا, یعنی اگر اس کو چھاپے گا تو سیدھا نظر آئے گا, والا پرنٹ ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا رسول خدا کی مہر, اللہ رسول اور نیچے نبی کا نام, ڈیکوریشن پیس کے طور پر بھی لوگوں لگایا ہوا ہے کہیں کہیں گھروں کے اندر. تو کیا ہوتا تھا, یہ سیل ہوتی تھی, اس سے پتا چلتا تھا یہ خط کس کے نام آ رہا ہے, یہ خط کس نے بھیجا ہے. تو سید الشہداء کے پاس بعض اوقات خط آئے جن کی تعداد 12,000 کے قریب بیان کی جاتی ہے. سید الشہداء نے وہ تمام خطوط تھیلیوں میں جمع کیے ہوئے تھے اور اس کو لے کر کربلا گئے تھے. کربلا میں ایک موقع پر سید الشہداء نے وہ خطوط کوفے والوں کے سامنے پھینکے بھی تھے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے خطوط آئے تھے. ان خطوط میں ایک ایک کے اندر کئی مہریں لگی ہوئی تھیں, کئی مہریں, یعنی 12,000 خط تھے تو شاید لکھنے والوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ رہی ہوگی, شاید 25-30,000 سے زیادہ رہی ہوگی. البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی یزید کی ایک سازش تھی, عبید اللہ ابن زیاد کی, کہ اس نے مصنوعی خط بنا کے بھیجے تھے. بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس نے مصنوعی خط بنا کے بھیجے تھے. ہمارے خیال میں یہ رائے بالکل غلط ہے, چونکہ سید الشہداء نے عاشور کے دن خود کہا کہ یہ تمہارے خطوط ہیں جو میرے پاس آئے, اور اس خط میں بھی لکھا ہے کہ تمہارے خطوط ہیں جو میرے پاس آئے. اگر عبداللہ بن زید نے مصنوعی بنا کر بھیجے ہوتے تو سید الشہداء کیوں کہتے تمہارے خطوط ہیں جو میرے پاس آئے؟ مصنوعیات پہ سید الشہداء توجہ فرماتے, لیکن سید الشہداء نے کہا تمہارے خطوط ہیں. اچھا, اس خط میں سید الشہداء نے اصرار کیا اس بات پر کہ تم کیا کہہ رہے ہو. عربی میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چند جملے پڑھے اور آگے اس میں مزید جملے آئیں گے, مسلسل صیغہ استعمال کیا ہے تم, یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بعد کے لیے ثبوت بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو تمہاری طرف آئے وہ تم نے دعوت دی تھی تو ہم آئے, تم نے اس طرح سے کہا. اب دیکھیے انہوں نے سید الشہداء نے کس طرح سے بیان کیا. حسین ابن علی کے نام شہر کوفہ میں بسنے والے مومنین و مسلمین کے سرکردہ افراد کے نام. ہمیں راز عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیوں لکھا سرکردہ افراد کے نام, مومنین و مومنات کے نام لکھ دیتے. فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خطوط آ رہے ہیں یہ رؤسا کے نہیں آ رہے ہیں, یہ عام پبلک کے آ رہے ہیں. اب خطاب کر رہے ہیں رؤسا کو کہ رؤسا تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے, عام پبلک تو ہمارے اس بارے میں رائے مثبت رکھتی ہے, تم رؤسا قبیلے کے سردار یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جو اصلی سازش کی ہے, اصلی منافقت دکھائی ہے, وہ اکثر سرداروں نے دکھائی ہے. لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ وہ خدا, کتاب, نبی اور امام کے مقابلے میں سرداروں کی زیادہ سنتے تھے. قرآن کریم نے مذمت کی ہے یہودیت کی کہ تم اپنے علماء کی سنتے ہو اور اللہ کے رسول کی نہیں سنتے, ان کی مذمت کی ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے اہل کوفہ کے ساتھ کہ انہوں نے اللہ کی نہیں سنی, رسول کی نہیں سنی, سرداروں کی سنی, سرداروں نے منحرف کر دیا. اچھا, خدا نے قرآن کریم کے اندر سرداروں کے اس کردار کو فرعون کے معاملے کے اندر جگہ جگہ بیان کیا تھا کہ ان الملا, میم لام اور حمزہ, ملا ملا یعنی سردار, سرداروں کا لشکر, سرداروں کا گروہ. تو خدا نے قرآن کریم میں لکھا تھا کہ یہ ملا جو دربار کے اندر رہنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کردار بہت اچھا کردار نہیں ہوتا, لیکن بدقسمتی سے اہل کوفہ نے پھر وہی حرکت دکھائی کہ ملا کی سنی, سرداروں کی سنی, اور خدا کی, رسول کی اور امام کی نہیں سنی. بدقسمتی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, آج بھی بہت ساری قوموں میں ثقافت یہی ہے. آپ کبھی سرحد تشریف لے جائیے, یا مثال کے طور پر حتیٰ یہ جو علاقے, جو جنگ زدہ علاقے ہمارے یہاں اس وقت کہلا رہے ہیں, جو مثلا غیر کے علاقے ہیں, وزیرستان وغیرہ ہے, حتیٰ وہ علاقے جہاں شیعہ اور سنی دونوں بسے ہیں, جیسے کوہاٹ, ہنگو, پارا چنار وغیرہ وغیرہ, اگر آپ یہاں پر جا کر دیکھیں تو آپ سرداروں کی عجیب و غریب طاقت کو احساس کریں گے. لوگ خدا رسول کم پہچانتے ہیں, سردار زیادہ پہچانتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور فینومینا بھی ہے, وہاں پیری فقیری بھی بڑے عجیب طریقے سے رائج ہے. اور صاحب, بعض پیروں کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا ہے, ان کے دوست احباب نے, ان کے مریدوں نے, ماننے والوں نے صبح شام ان کے گھر پہ حاضری دینی ہے, اور جو وہ فرما رہے ہیں وہ کرنا ہے. اس کے جواب میں یہ کیا کریں گے؟ بعض پیر کھلا دعویٰ کرتے ہیں ہم جنت کے سردار ہیں, ہم تمہیں لے جائیں گے, تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کچھ اور کرو. یقین فرمائیے, آپ کو کہانیاں لگے گا, لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں, حقیقت ہے, میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. ایسا ہی ہے, ابھی تک ایسا ہی ہے. اور آپ کہیں گے یہ یقین اہل سنت ہوں گے, نہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ شیعہ بھی ہیں, تشیعوں کے معتقد بھی ہیں ظاہری طور پر, لیکن حرکتوں میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں. دونوں طرف سے ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ پیر کے نام پر اچھے لوگ بھی ہیں, واقعا اچھا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کا کردار بہت مناسب نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ بہت سادہ ہے. پھر اقتصادی ان سے فائدے اٹھانا, سیاسی فائدے اٹھانا, بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, حتیٰ جنسی فائدے اٹھانا, یہ سب بھی ان کے کردار میں شامل ہے. بہت گھناؤنے کردار ہیں, بعض کردار بہت گھناؤنے, نہ کہ سب خراب ہیں, نہیں ایسا نہیں, سب نہیں ہے, لیکن بعض کردار انتہائی گھناؤنے ہیں. اور وہ جو غیر شیعہ کے اندر کردار ہے وہ تو خود آپ پھر بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ وہاں پر پھر کیا ہو رہا ہوگا. اور یہ جو آپ کے سامنے طالبان وغیرہ کی مصیبت آئی ہوئی ہے, اس میں بھی ان لوگوں کا کردار بہت زیادہ ہے, اس میں بھی ان کا کردار بہت زیادہ ہے. سید الشہداء ان رؤسا کے نام خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں عوام تو ہمارے ساتھ ہے, تمہاری رائے کیا ہے؟ فرماتے ہیں, اما بعد, ہانی اور سعید کے ذریعے آپ کے آخری خطوط مجھ تک پہنچے. جو کچھ آپ حضرات نے اپنے خطوط میں لکھا اور ذکر کیا ہے میں نے اسے سمجھ لیا. اب یہ گویا عوام سے کہہ رہے ہیں, اب کیونکہ خطاب دونوں سے تھا, عوام سے اور سرکردہ افراد سے, آگے جا کے اس بات پر اشارہ ہوگا. عوام سے کہہ رہے ہیں آپ کے خطوط میں نے سن لیے, پڑھ لیے, جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے سمجھ لیا. اس کے بعد سید الشہداء نے اس کو تاریخی ثبوت بنانے کے لیے کہ خطوط میں کیا کہا تھا پھر دوبارہ بیان کیا, آپ نے خطوط میں کیا لکھا ہے,
کیوں کہا سید الشہداء نے کہ آپ نے خطوط میں کیا لکھا ہے؟ آپ کسی کو خط کا جواب لکھتے ہیں کیا؟ یہ لکھتے ہیں کہ تم نے خط میں یہ لکھا تھا اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں تمہارے جواب میں میں یہ کہتا ہوں. کیوں سید الشہداء کہہ رہے ہیں آپ نے خط میں یہ لکھا تھا؟ تاکہ تاریخی ثبوت بن جائے کہ ہمارے پاس خطوط میں یہ آیا تھا. فرمایا جو کچھ آپ حضرات نے اپنے خطوط میں لکھا اور ذکر کیا ہے اسے میں نے سمجھ لیا. ان خطوط میں سے اکثر میں آپ حضرات کی درخواست یہ تھی, آپ حضرات کی درخواست یہ تھی کہ ہمارا کوئی رہبر اور رہنما نہیں ہے, آپ جلد ہماری طرف آئیے تاکہ خدا و متعال آپ کے ذریعے ہمیں حق اور ہدایت پر جمع کرے. فرمایا آپ حضرات نے یہ سب کچھ ہمیں لکھ کے بھیجا, اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا لہذا میں اپنے بھائی, چچا زاد اور خاندان میں اپنے قابل اعتماد شخص, حضرت مسلم بن عقیل کے لیے تین لقب استعمال کیے, اپنے بھائی کو, چچا زاد کو اور خاندان کے قابل اعتماد شخص مسلم بن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی رائے, سوچ اور وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے تحریر کریں. اب غور فرمائیے گا, اب اگر آپ کے عمائدین اور اہل فکر و نظر افراد کی رائے بھی وہی ہوئی جو آپ کے خطوط میں پڑی ہے. ہاں فرمائے خطوط میں تو آپ کے عوام نے رائے کا اظہار کیا ہے, آپ کے عمائدین کی رائے یہ نہیں ہے. اگر آپ کے عمائدین اہل فکر و نظر افراد کی رائے بھی وہی ہوئی جو میں نے آپ کے خطوط میں پڑھی ہے اور جس کی آپ کے نمائندوں نے بالمشافہ ملاقاتوں میں مجھے خبر دی ہے, فرمانے کچھ تو خطوط آئے, کچھ آپ کے بالمشافہ ملاقاتیں بھی ہوئی آپ کے نمائندوں کے ساتھ, اگر وہی ہے تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. اس کے بعد سید الشہداء نے فرمایا ولا امری, یعنی فرمایا مجھے میری جان کی قسم کہ امام اور رہبر وہ ہے جو کتاب خدا پہ عمل کرے, عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرے, حق کی پیروی کرے اور اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دے. سید الشہداء نے معیار بیان کر دیا کون رہبر ہے, کون رہنما ہے. اس کے بعد دیکھیں کس طرح خوبصورت بیان فرمایا فلا امری, مجھے میری جان کی قسم, یعنی عربی میں استعمال کرتے تھے کسی بات کو تاکید کرنے کے, کبھی کہتے تھے خدا کی قسم, کے کہتے تھے اپنی جان کی قسم. فرمایا مجھے میری جان کی قسم, مل امام, امام کون ہوتا ہے؟ الا الامام, بس یہ ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ العامل بالکتاب, وہ جو کتاب خدا پر عمل کرے. مجھے نہیں معلوم, وہ جو ہمارے دوست احباب کہتے ہیں ہم ذکر سید و شہدا کریں گے پھر ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ ان خطوط کو کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ان خطوط کے مقابلے میں کیا جواب دیں گے؟ سید الشہداء فرمانے امام کون ہے؟ بس وہ ہوتا ہے جو العامل بالکتاب, جو کتاب پہ عمل کرے, والآخذ بالقسط, عدل و انصاف کے اوپر پابند ہو, والدائن بالحق, حق کی پیروی کرے, والحابس نفسہ علی ذات اللہ, اور اپنی ذات کو وقف کر دے اللہ کے لیے. جس میں یہ چار صفتیں ہوں گی وہ رہبری کا دعوے دار ہو سکتا ہے. جس کو اپنے نفس پر گرفت نہیں ہے, جو حق کی پیروی میں لڑ کھڑانے لگتا ہے, جو کتاب خدا کو جانتا ہی نہیں کہ اس کے اوپر عمل کرے, اس کو رہبری کا کوئی حق نہیں ہے. سید الشہداء نے جملے ارشاد فرما کر در حقیقت عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے رہنما تمہارے لیے اچھے رہنما نہیں ہیں. سید الشہداء نے اہل قبیلہ کو اطلاع دی ہے کہ تمہارے قبیلے والے اچھے لیڈر نہیں ہیں. کیوں؟ یہ لوگ نفس پرست ہیں, کتاب خدا پہ عمل نہیں کر رہے, صرف اپنی مصلحتوں کو دیکھتے ہیں, اپنے قبیلوں کو دیکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. صاحب اب ایک خط ہے جو حضرت مسلم بن عقیل کے نام تحریر کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں خط پڑھوں یا عرض کرتا چلوں کہ یہ خط تاریخ تبری, ارشاد شیخ مفید اور مقتل خوارزمی اور مروج الذهب, ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خط کافی حد تک اوتھینٹک ہے, قابل اعتماد ہے. اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے نکل کر روانہ ہوئے کوفہ کی جانب. البتہ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے براہ راست کوفہ نہیں گئے بلکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے گئے, پہلے مدینہ آئے اور اس کے بعد پھر کوفہ کی طرف گامزن ہوئے. جب وہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک راستے سے گزرے اور وہ راستہ قدرے براہ تھا, یعنی ان کو صحرا سے گزرنا تھا. شاید اس وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ وقت کم لگے تو وہ اصلی راستے سے نہیں گئے بلکہ ایک صحرا نما راستے سے گئے. اس جگہ سے گزرنے کے لیے انہوں نے دو گائیڈ بھی لیے چونکہ راستے میں راستے کے بھٹکنے کا خدشہ تھا. وہ جو گائیڈ لیے اس احتیاط کی خاطر لیے تھے کہ کہیں راستہ مس نہ ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے وہی ہوا جس کا ڈر تھا, راستہ کھو بیٹھے اور تشنگی کے عالم میں وہ دونوں گائیڈ مارے گئے, صرف مسلم بن عقیل باقی بچ گئے. مسلم بن عقیل بڑی سختی سے مضیق نامی ایک جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے, وہاں کچھ خانہ بدوش قبیلے تھے, انہوں نے مسلم بن عقیل کی جان بچائی اور مسلم بن عقیل اس واقعے سے کچھ گھبرا گئے. مسلم بن عقیل اس واقعے سے کچھ گھبرا گئے کہ شاید مصلحت کوفہ جانے میں نہیں ہے, کوئی انہوں نے اس واقعے کو اچھا, اب ایک لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں جس پہ ممکن ہے بعد میں کوئی اعتراض کرے, اس کو اچھی نشانی نہیں سمجھا. مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ سفر شروع ہوا ہے اور مصیبتیں آ رہی ہیں اور ہمارا گائیڈ جو تھے ان کو طبیعتاً رہنمائی کر دینی چاہیے تھی لیکن وہ مارے گئے اور ہم راہ بھٹک گئے. فرمایا کچھ مشکلات ہیں اس سفر میں. مسلم نے ایک خط بھیجا, وہ خط تاریخ طبری میں ہے, البتہ تاریخ طبری پہ ظاہر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا, وہ خط مفہوم کے اعتبار سے تھوڑا سا پیچیدہ ہے. یعنی اس میں مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں سفر کو شروع کرنے کا مکمل ارادہ رکھتا تھا لیکن اس واقعے نے مجھے دوبارہ غور کرنے پہ مجبور کر دیا ہے, لہذا میں آپ سے رائے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. بعض مورخین نے اس خط کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ مسلم بن عقیل کو سیکنڈ اوپینین لینے کی شاید کوئی ضرورت نہیں تھی سید الشہداء کے پہلے خط کے ہوتے ہوئے. سید الشہداء نے جو خط بھیجا وہ بھی تھوڑا سا لہجے میں سخت ہے, تھوڑا سا لہجے میں سخت ہے. آپ شاید اس خط کی لہجے کی سختی کو احساس کریں گے. دیکھیے فرمایا مسلم بن عقیل کے نام خط. اچھا یہ جو خط سید الشہداء نے بھیجا ہے یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی حد تک مستند ہے, یہ صرف تاریخ طبری میں نہیں ہے وہاں پر بھی ہے. اما بعد فقط خشیتو اللہ یکون حملک علی الکتاب الی فی الاستعفاء من الوجه الذی وجہتک لہ الا الجبن. فرمایا اے مسلم مجھے ڈر ہے کہ یہ جو آپ نے اس ارادے سے دست بردار ہونے کے لیے میری جانب خط بھیجا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ ڈر گئے. میں نے بالکل گنٹلی بول دیا, ٹھیک ہے, عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے جوبن, جوبن کا مطلب ہوتا ہے خوف, ڈر جانا. فرمایا فقط خشیتو, سید الشہداء نے کہا مجھے سید الشہداء نے یہ نہیں لکھا کہ یہ آپ کا خوف تھا جس نے آپ کو یہ کروا دیا, نہیں, فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ شاید آپ نے خوف کی وجہ سے یہ کام کیا. مسلم بن عقیل کی تھوڑی سی انہوں نے یعنی کہنا چاہیے کہ سختی دکھائیے مسلم بن عقیل کے ساتھ. فرمایا فقط خشیتو مجھے ڈر ہے اللہ یکون حملک علی الکتاب الی فی الاستعفاء من الوجه الذی وجہتک لہ, کہ جس کام سے میں نے آپ کو بھیجا تھا اس سے دور ہٹنے پر جو آپ مجبور ہوئے کہ میری طرف ایک کتاب لکھ کے بھیجیں ایک لیٹر لکھ کے بھیجیں کہ میں کروں یا نہ کروں, ان تمام چیزوں کا سبب خوف ہے جو بنا. فامضی بوجہک الذی وجہتک فی, آپ اسی سمجھ جائیے جس طرف میں نے آپ کو بھیجا تھا, والسلام. دیکھا آخر میں کوئی دعائیہ کلمہ نہیں لکھا, اس کا مطلب ہے سید الشہداء نے تھوڑی سی سختی دکھائی یہاں پر. سید الشہداء کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کسی کو حق نہیں ہے کہ میں ایک ارادے کی طرف بھیجوں اور وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مسلم بن عقیل کی شان میں کمی ہے, نہیں, مسلم بن عقیل کی شان میں کمی نہیں ہے, مسلم بن عقیل کو اس مصیبت کے لیے سید الشہداء تیار کر رہے ہیں جس میں مسلم بن عقیل نے پڑھنا ہے. سید الشہداء چاہ رہے ہیں مسلم بن عقیل کے خون کو جوش دے دیں, سید الشہداء چاہ رہے ہیں مسلم بن عقیل کے مقام کو بڑھائیں اور ان کو اس امتحان کی خبر دیں جس میں ان کو یقیناً مبتلا ہونا ہے. سید الشہداء کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلم میں جانتا ہوں آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں اور میں اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیجئے جو میں نے آپ سے کہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, مسلم بن عقیل موت کے لیے تیار ہو جائیے. ہم جیسے لوگ جب اس خط کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں معاملہ سختی کا ہے, معاملہ سختی کا نہیں ہے, سید الشہداء امام ہے ان کو سختی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سید الشہداء مسلم بن عقیل کو مصیبت کے لیے تیار ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں, مسلم بن عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم ہم جانتے ہیں آپ ہماری بھلائی کے لیے سوچ رہے ہیں. اب باریک نقطہ اس پہ غور کیجئے گا ورنہ آپ کہیں گے ہم نے مذمت کی مسلم بن عقیل کی. باریک نقطہ یہاں پر ہے. سید الشہداء مسلم بن عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مسلم آپ ہماری ہمدردی میں یہ چاہ رہے ہیں کہ کوفہ نہ جائیں، کہ اگر ہم وہاں گئے تو ہم وہاں مصیبت میں پھنس جائیں گے، جو آپ سے کہہ رہے ہیں وہ کریں اور آپ مصیبت میں پڑیں گے اور ہمیں معلوم ہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو ہماری مصیبت کی پرواہ ہے، ہم بھی مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار ہیں. مسلم بن عقیل کیوں کہہ رہے کہ میں نہ جاؤں؟ نہ اپنی موت کے خوف سے، سید الشہداء کے خوف سے کہ اگر میں گیا اور میں نے جا کے کہہ دیا کہ حالات اچھے ہیں تو سید الشہداء آئیں گے اور پورے خاندان کو بتاتا کہ سید الشہداء وہاں جا کر شہید ہوں گے. مسلم بن عقیل چاہ رہے ہیں میں نہ جاؤں تاکہ سید الشہداء یہاں نہ آئے اور وہ مشکل نہ پیش آئے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں مسلم بن عقیل پرواہ نہیں کرو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، آپ روانہ ہو جائیے وہاں پر جہاں پہ میں نے آپ کو بھیجا ہے اور ہم سب مل کر اس مصیبت کو جھیلیں گے. یہ سید الشہداء کا عزم ہے اپنی شہادت کے لیے. سید الشہداء اور مسلم بن عقیل کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کے بعد سید الشہداء نے مکے میں گویا چند لوگوں کو جمع کیا. سید الشہداء اگلے دن مکے سے چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، انہوں نے چند لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے ایک خطاب کر کے اپنے سارے ارادے کی تشریح کر دی. اب یہ جو سید الشہداء کا خطاب ہے یہ گویا اتمام حجت ہے. اتمام حجت ہے کن لوگوں پر؟ مکے والوں کے اوپر. مکے والوں کو کہنا چاہ رہے ہیں اب تمہارے اوپر حجت پوری ہو گئی ہے. اچھا اس طرح سے ہے کہ جیسے اس خطاب تک ہوتے ہوتے مسلم بن عقیل کا جواب آ چکا ہے. اس خطاب تک آتے آتے مسلم بن عقیل کا جواب آ چکا ہے. یہ خطاب ہے 7 ذی الحجہ کو. موسٹ پروبیبلی یہ خطاب 7 ذی الحجہ کو ہونا چاہیے، شاید 8 ذی الحجہ کو ہو یا شب 8 کو ہو، لیکن بہرحال ایام وہی ہیں. سید الشہداء نے اگلے دن چلنے کا ارادہ اس میں ظاہر کیا ہے تو احتمال قوی یہ ہے کہ یہ 8 ذی الحجہ یا شاید 7 ذی الحجہ کے قریب یہ خطاب ارشاد فرمایا ہوگا. گویا مسلم بن عقیل کا جواب آ چکا ہے کہ کوفے کے حالات اچھے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے. اب وہ جو مکے کے اندر رکے ہوئے تھے اور نہیں معلوم تھا کس سمت جانا ہے، اب سمت طے ہو گئی ہے. اب سمت طے ہو گئی ہے کہ عراق جانا ہے، لیکن صرف ایک سوال باقی رہ گیا ہے، کب جانا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ عراق جانا ہے. کیوں؟ پوری دنیا اسلام میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، عراق کے عوام ساتھ دے رہے ہیں، کوفے کے عوام ساتھ دے رہے ہیں، یہ طے ہو گیا کہ عراق جانا ہے. صرف ایک کوشچن ہے کب جانا ہے. سید الشہداء کا منصوبہ کیا ہے؟ سید الشہداء کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم حج میں جائیں گے. 2 سال پہلے میدان منا کے اندر سید الشہداء نے 1000 لوگوں کو جمع کر خطاب فرمایا تھا. اس پس منظر کو ذرا خوب سماعت فرمائیے گا. 58 ہجرہ میں سید الشہداء نے میدان منا میں لوگوں کے جمع ہونے سے فائدہ اٹھایا. عبداللہ بن جعفر طیار اور عبداللہ بن عباس کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ لوگوں کو جمع کریں، جس میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں. ان کو جمع کرنے کے بعد تقریباً 1000 لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کو خطبہ منا کہتے ہیں. میرا اپنا ہی خیال ہے یزید اور حکام یزید اس بات سے ڈر رہے ہوں گے کہ سید الشہداء دوبارہ میدان منا میں یہی کام کریں گے. 2 سال گزرے صرف اس واقعے کو، حکام یزید ڈر رہے ہیں کہ سید الشہداء منا میں پھر یہی کام کریں گے، تمام مسلمانوں کے سامنے یزید کی مذمت کر ڈالیں گے، اور اگر انہوں نے امیر معاویہ کے دور میں نہیں چھوڑا تھا تو اب یزید کے دور میں تو یقیناً نہیں چھوڑیں گے. تو میدان منا کے اجتماع سے فائدہ اٹھائیں گے، مسلمانوں کو باخبر کریں گے، مسلمانوں میں شورش مچ جائے گی. مسلمان دنیا کے کونے کونے میں جب واپس جائیں گے تو ہر علاقے سے شورش اٹھنا شروع ہو جائے گی. میرے خیال میں یزیدی حکام اس بات سے ڈر گئے ہوں گے. یزیدی حکام نے عمرو ابن سعید بن عاص، عمرو ابن سعید نامی شخص کو حجاج کا لیڈر بنا کر بھیجا. سید الشہداء کو ان کے جواسیس نے، جاسوسوں نے خبر دی کہ عمرو ابن سعید بظاہر امیر الحاج ہے، حاجیوں کا لیڈر ہے، در حقیقت آپ کا قاتل ہے. سید الشہداء کو خبر ملی کہ یہ جو عمرو ابن سعید آیا ہے یہ حاجی بن کر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ قاتل ہے، اس کے ساتھ ایک گروہ قاتلوں کا آ رہا ہے. ان لوگوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ان احراموں کے نیچے اسلحے ہیں. یہ لوگ منا کے میدان میں یا عرفہ کے میدان میں کہیں پر بھی موقع پا کر آپ کو شہید کر دیں گے، اور لباس ایک ہونے کی وجہ سے غائب ہو جائیں گے، انہیں کوئی نہیں پکڑ پائے گا، اور یزید بعد میں اعلان کر دے گا کہ حسین کو کچھ انجانے لوگوں نے مار دیا. ممکن ہے وہ یہ سازش کرنے کی کوشش کرتا کہ سید الشہداء کو ان کے اپنے دوستوں نے مارا، چونکہ سید الشہداء جنگ کی باتیں کر رہے تھے اور وہ جنگ نہیں چاہتے تھے. اگر سید الشہداء ان حالات میں مکہ میں رہتے، منا چلے جاتے، عرفہ چلے جاتے، تو کئی مصلحتیں ضائع ہو جاتی، اور ان مصلحتوں میں سے ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ سید الشہداء کی شہادت چھپ جاتی. سید الشہداء شہید ہوتے، دنیا کو پتا تو چلتا کہ شہید ہوئے، لیکن کچھ پتا نہ چلتا کہ کیوں شہید ہوئے، کس نے شہید کیا. وہ اب تاریخ میں ایک ڈسپیوٹڈ کیس اور بڑھ جاتا کہ نہیں معلوم کس نے مارا. زیادہ زیادہ یہ کہا جاتا کہ جس طرح خلیفہ سیوم کا پتا نہیں چل پایا کس نے مارا، سید الشہداء کا پتا نہیں چل پایا کہ کس نے مارا. سید الشہداء یہ نہیں چاہتے تھے. سید الشہداء چاہتے تھے شہادت دے، با مفہوم، واضح پیغام ہو، للکار ہو، یزید اپنے چہرے کے ساتھ آشکار ہو کر میدان میں اترے تاکہ دنیا کو پہچاننے میں کوئی دقت باقی نہ رہے. سید الشہداء نے اس کام کے لیے میدان کربلا کے اندر بھی بہت ساری حکمت عملیاں تشکیل دی، اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے افراد کو بھیجا تاکہ ہر فرد کی شناخت ادھر سے بھی ہو اور ادھر سے بھی ہو. بہرحال سید الشہداء کو یہ خبر ملی. اس کتاب میں یوں لکھا ہے، ذی الحجہ کے اوائل میں جبکہ ایام حج کے نزدیک ہونے کی وجہ سے حجاج قافلہ در قافلہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، امام حسین کو اطلاع ملی کہ یزید کے حکم پر عمر ابن سعید بن عاص بظاہر امیر حج کے طور پر لیکن در حقیقت کسی انتہائی خطرناک مشن پر مکہ آیا ہے. اسے یزید کی طرف سے ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ جہاں بھی اور سرزمین مکہ کے جس مقام پر بھی ممکن دیکھے سید الشہداء کو قتل کر دے. سید الشہداء نے اس موقع پر فوراً ارادہ کیا کہ اب ہم حج کو جاری نہیں رکھیں گے، حج کے ارادے کو ملتوی کر دیا، حج کو اپنے عمرے میں تبدیل کیا اور احرام سے خارج ہو گئے اور ارادہ کیا کہ ہم مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف جا رہے ہیں. بس یہ بیان، یہ خطبہ سید الشہداء کا انتہائی اہمیت کہاں ملے. اس میں سید الشہداء نے کئی چیزوں کو بیان کر دیا. ایک تو یہ کہ سمت بیان ہو گئی کہ ہم مکہ سے عراق جائیں گے. دوسری بات وقت طے کر دیا کہ اب ہم کل جا رہے ہیں اور کل اب ہم حج کے اندر شرکت نہیں کریں گے. سید الشہداء نے گویا یزید کی حکومت کے خلاف اپنی اعلان مخالفت کو اتنا علنی کر دیا کہ گویا اب اگر کوئی حج کرے تو غلط ہے، اب اگر کوئی حج کرے تو غلط ہے. لہذا بعض فقہاء نے اس بات کے اوپر گفتگو کی ہے کہ جب سید الشہداء نے حج نہیں کیا تھا اور مکے سے باہر آ گئے تھے تو کیا باقی لوگوں کا حج صحیح تھا؟ اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے. بہرحال سید الشہداء نے یوں ارشاد فرمایا. سید الشہداء کا ایک جملہ اس خطبے کے اندر انتہائی اہم ہے، اس کو توجہ سے میں اس کو آہستہ آہستہ پڑھوں گا اور آپ بھی اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ایک بار درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. الحمد للہ وما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ. فرمائے تعریف خدا کے لیے، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں. صلی اللہ علی رسولہ، اور درود و سلام ہو رسول کی ذات پر. اس کے بعد یوں شروع کیا، خط الموت علی ولد آدم مخطۃ القلادۃ علی جید الفتاۃ. بہت خوبصورت تعبیر فرمائی. فرمایا کہ انسانوں کے لیے موت اس طرح لکھ دی گئی ہے جیسے کسی دوشیزہ کے گلے پر گردن بند کا اثر ضروری ہوتا ہے. عرب میں دستور تھا کہ جو بھی عورت ہو وہ ضرور ہار پہنے گی. جب وہ ہار پہنتی تھی تو ان کے گلے کے اوپر ہار پہننے کا اثر آ جاتا تھا. یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ اس نے مثال کے طور پر ہار پہنا ہوا ہے اور اس عورت کے اندر شعور ہے مثال کے طور پر کہ وہ معاشرے کی ضرورت کو سمجھ رہی ہے. تو اگر کوئی عورت ہوتی تھی جس کے اندر شعور ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کی گلے پر گردن بند کا اثر ہوگا، اس ہار کا اثر ہوگا. سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ جس طرح ایک عورت کے گلے پر ہار کا اثر ہوگا اور یہ خوبصورتی شمار کی جاتی تھی عرب میں، اس طرح اللہ نے انسانوں کے لیے موت لکھ دی ہے اور یہ خوبصورتی ہے. جس طرح گلے میں ہار ہونا عورت کے لیے خوبصورتی ہے، اس طریقے سے انسان کے اوپر موت لکھ دی گئی ہے اور گویا یہ اس کے لیے خوبصورتی ہے، موت میں کوئی برائی نہیں ہے، موت اچھی چیز ہے. سید الشہداء نے ان تمام مہینوں کے اندر جن مفاہیم پر سب سے زیادہ بیانات ارشاد فرمائے ان میں سے ایک موت ہے. موت کو بہت دفعہ تشریح سے بیان کیا، اور ایک خطبہ میں ذہن میں آتا ہے کہ بعد میں سید الشہداء نے میدان کربلا کے اندر ارشاد فرمایا تھا، مکمل موت کے اوپر تھا. ظاہر ہے سید الشہداء کیوں بیان کر رہے تھے، چونکہ ان کے ساتھیوں نے موت کے سخت امتحان سے گزرنا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ موت کا اس سخت امتحان ان کے ساتھیوں کے لیے آسان بن جائے. اچھا، ابھی مکے میں موت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ابھی تو کوفہ کے خطوط باقی ہیں، ابھی کوفہ نے بے وفائی کا اعلان نہیں کیا ہے. ابھی حضرت مسلم بن عقیل کا خط آ چکا ہے کہ کوفہ والے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن سید الشہداء کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ موت انسان کے اوپر لکھ دی گئی ہے. کیوں سید الشہداء یہ کام کر رہے ہیں؟ سید الشہداء یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے انسانوں، ہمارے سامنے ایک پورا شہر ہے جس نے ہمیں دعوت دی ہوئی ہے، اور تم لشکر لشکر ہمارے ساتھ آ جاؤ چونکہ پورے شہر نے ہمیں دعوت دی ہے. سید الشہداء موت کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی اس دھوکے میں ہمارے ساتھ نہ آئے کہ ہم کسی شہر پر حکومت بنانے جا رہے ہیں تو وہاں پیسہ ملے گا اور وہاں طاقت ملے گی. سید الشہداء موت کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ خالص ترین لوگ ہمارے ساتھ آنے کی کوشش کریں، کوئی دھوکے میں آ کر سید الشہداء کے ساتھ نہ چلے. فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخطط القلادۃ علی جید الفتاہ. فرمایا وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. فرمایا میں اپنے اجداد سے ملنے کے لیے ایسے ہی بیتاب ہوں جیسے یعقوب یوسف کے لیے بیتاب تھے. سید الشہداء اجداد سے ملاقات کا تذکرہ کر رہے ہیں. آیا یہ کسی لشکر کے سپہ سالار کا بیان ہے؟ لشکر کے سپہ سالار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم دشمن کو شکست دے دیں گے، ہم دشمن کو تہس نہس کر دیں گے، اور تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ ہمارے ساتھ آؤ. لیکن سید الشہداء یہ نہیں کر رہے. سید الشہداء فرما رہے ہیں موت لکھ دی گئی ہے اور میں اپنے اجداد سے ملاقات کے لیے بیتاب ہوں. اس کا مطلب جس کو موت چاہیے وہ ہمارے ساتھ آئے اور کسی فکر میں ہمارے ساتھ نہ آئے. اس کے بعد اتنا کھل کر بیان کیا کہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. فرمایا وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف وخیر لی مصرعا انا لاقی تعنی باوصالی تقطعها اسلان الفلوات بین النواویس وکربلا فیملعن منی اکراشا جوفا وَأَجْرِبَةً صُغْبَا لَا مَحِيسَ أَنْ يَوْمِ الْخُطَّ بِالْقَلَمْ. سید الشہداء نے یوں فرمایا، مجھے اپنے اسلاف اور اجداد سے ملاقات کا اتنا ہی شوق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا شوق تھا. اب غور فرمائیے گا، ویسے بھی آپ غور فرما رہے ہیں، میں تاکید کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری قتلگاہ معین ہو چکی ہے. فرما رہے میرا مقتل معین ہو چکا ہے. ابھی کوئی سید الشہداء سے کہ مولا ابھی کوفہ کی بے وفائی کی خبر نہیں پہنچی ہے، لیکن چونکہ سید الشہداء افراد جمع کر رہے ہیں تو چاہ رہے ہیں افراد صرف وہ آئیں جو اہل موت ہوں، موت کے لیے تیار ہوں. فرما رہے میری قتلگاہ معین ہو چکی ہے جہاں میں پہنچ کے رہوں گا. اس کے بعد مستقبل کو دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں، گویا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ صحرا اور بیابان کے بھیڑیے سرزمین کربلا اور نواویس کے درمیان میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بھوکے پیٹ اور خالی تھیلے بھر رہے ہیں. سید الشہداء نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بیابان کے بھیڑیے، مراد یزید، یزید اور اس کی فوج ہے. خواب میں بھیڑیا دیکھنا کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. خواب میں بھیڑیا دشمن کے لیے تعبیر ہوتا ہے، جانی دشمن کے لیے تعبیر ہوتا ہے. فرمایا گویا میں صحرا میں دیکھ رہا ہوں. سید الشہداء فرمایا میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں گویا ابھی دیکھ رہا ہوں جیسے جاگتے ہوئے. گویا میں دیکھ رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں کہ صحرا اور بیابان کے بھیڑیے سرزمین کربلا اور نواویس کے درمیان یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بھوکے پیٹ اور خالی تھیلے بھر رہے ہیں. سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ یہ میری موت سے کمانے کی آرزو کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مجھے شہید کریں، اپنی دنیا بسا لیں. فرماتے ہیں خدا کے لکھے سے فرار ممکن نہیں ہے. فرما رہے ہیں یہ طے شدہ ہے، یہ قربانی میں نے دینی ہے. اچھا، البتہ اس کے اندر جبر کا تصور آنے لگتا ہے. جو دوست احباب یہ کہتے ہیں سید الشہداء کے اوپر لکھ دیا گیا تھا کہ بس کرنا ہے، اور یہ کہتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر انسان کے ارادے اور اختیار کا کیا جواب دیں گے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اس میں سعید الشہداء کا کیا کمال ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے میرے سامنے ایک امتحان رکھا ہے اور میرا ارادہ میرے اوپر چھوڑ دیا ہے، میں یقیناً اس کو پسند کروں گا جو خدا نے میرے لیے پسند کیا ہے. چاہتے تو ابھی واپس چلے جاتے، لیکن سید الشہداء وہ کیوں کرتے جس میں خدا کی مخالفت تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ اس میں رضایت الہی ہے کہ میں دین کی خاطر قربان ہو جاؤں، اور میں قربان ہوں گا. فرمایا خدا کے لکھے سے فرار نہیں ہے، جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں. میرے خیال میں جملہ سید الشہداء نے جبریہ کے فکر کے خلاف لکھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے حسین مجبور تھے کہ شہید ہونا ہی ہونا ہے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. فرمایا نہیں، ہم اہل بیت اس پر راضی ہوتے ہیں جس پر خدا راضی ہوتا ہے. یعنی اختیار تو ہمارا ہے، چاہتے تو جائے اور نہ چاہتے تو نہ جائے، لیکن ہم صرف وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا اس وقت چاہتا ہے کہ قربانی دی جائے. ہم اس کے امتحان اور آزمائش پر صبر کریں گے. اب اس سے زیادہ صراحت کہاں ہو سکتی ہے؟ فرمایا یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، جبر نہیں ہے. جبر میں کوئی امتحان آزمائش نہیں ہوتی. اگر یہ کتاب میں یوں پٹخ دوں، اس میں کتاب کے لیے کوئی صبر نہیں ہے، اس میں کتاب کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے، اس میں آزمائش نہیں ہے. آزمائش اس وقت ہے کہ کوئی میرے سامنے حملہ کرے اور میں خدا کے ارادے کی خاطر کہ خدا نے پسند کیا ہے میں صبر کروں. فرمایا ہم اس کے امتحان اور آزمائش پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں صابروں کا اجر عنایت فرمائے گا. اجر اسی وقت ملتا ہے کہ جب ارادہ ہو، ورنہ اجر نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، رسول اور ان کے جگر گوشوں کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے، بلکہ بہشت بری میں سب ساتھ اکٹھے دیکھے جائیں گے، کیے جائیں گے، جنہیں دیکھ کر آن حضرت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور حضور ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے. مکمل بیان اس بات پر ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے. اس میں کوئی شبہ سید الشہداء نے باقی نہیں رکھا، چونکہ وہ لشکر ایسا لشکر چاہتے ہیں جو صرف شہادت کے لیے تیار ہو. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے مشہور و معروف جملہ ارشاد فرمایا، عربی پڑھنا بہت اچھا ہے اس کا، فرمایا وَمَن كَانَ فِينا بَازِلًا مُهْجَتَهُ مُوَتَّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا إِنشَاءَ اللَّهِ. فرمایا بس جان لو کہ تم میں سے جو بھی اپنا خون ہمارے اوپر نچھاور کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ چل نکلے، کیونکہ میں کل انشاءاللہ صبح روانہ ہو جاؤں گا. سید الشہداء نے کوئی دعوت نہیں دی کہ ہم شہر فتح کرنے جا رہے ہیں. جس کو حکومت چاہیے، جس کو طاقت چاہیے، جس کو دولت چاہیے، وہ ہمارے ساتھ چلے، جبکہ ابھی اہل کوفہ کی بے وفائی نہیں پہنچی تھی. سید الشہداء نے صاف صاف کہا جو ہمارے اوپر اپنا خون نشاور کرنا چاہتا ہے، ساتھ دینے کی بات صرف دولت اور طاقت کے ذریعے نہیں ہو، ساتھ دینے کی بات ہو خون کے ذریعے سے. بہت خوبصورت یہ جو تعبیر ہے یہاں پر، اس میں ان لوگوں کو دور کیا گیا ہے جو آپ کو یاد ہو شاید کہ بعد میں ایک موقع کے اوپر سید الشہداء کو ایک آدمی ملا، اس نے سید الشہداء سے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں آپ کو شمشیر اور گھوڑا دوں گا، یہ گھوڑا بہت زبردست گھوڑا ہے، جو اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور بھاگتا ہے کوئی اس کا پیچھا نہیں کر سکتا، اس پہ جب آپ مشکل وقت میں ہو تو بیٹھ جائیے گا اور میدان جنگ سے نکل جائیے گا، پھر کوئی گھوڑا دنیا کا آپ کا تعاقب نہیں کر سکے گا، اور میں ایک شمشیر دوں گا جس کی کاٹ بہت تیز ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ پھر بتاتا ہے کہ میں نے کتنی کتنی قیمت میں یہ خریدے ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں مجھے تمہارے گھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے شمشیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر تم جان دے سکتے ہو تو میرے ساتھ آؤ. یہ کن لوگوں کے لیے درس ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے جو جان دینے کے وقت کہتے ہیں ہم ڈونیشن دینے کو تیار ہیں. بعض جگہ معاملہ ڈونیشن کا نہیں ہے، بعض جگہ معاملہ یہ ہے کہ آپ خود میدان کے اندر اتریں اور یزید مرد آباد کا نعرہ خود لگائیں، حسینیت زندہ باد کا نعرہ خود لگائیں. اس موقع پر آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپے ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوں، بسیں چلاؤ، جتنے لوگوں کو جمع کرنا ہے، لیکن میں اپنے گھر میں رہوں گا. شاید ان لوگوں کو اجر مل جائے گا جو ان بسوں میں بیٹھ کر آئیں گے، اس ڈونیشن دینے والے کو شاید کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، ڈونیشن دے اور اسی بس میں خود بھی بیٹھ کر آ جائے. خود بھی میدان میں پہنچے. کیوں؟ اگر دوسروں کے لیے اچھا ہے کہ وہ میدان میں کھڑے ہو کر نعرہ لگائے تو اس بندے خدا کے لیے کیسے استثنا ہے کہ یہ گھر میں بیٹھ کر دوسروں سے نعرے لگوائے. خود بھی اترو اور میدان میں آؤ. اگر دوسروں کی جان اتنی ہے کہ اس کو نثار ہو جانا چاہیے تو میری اور آپ کی جان کہاں سے قیمتی ہو گئی؟ اور سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں، تم میں سے کسی کی جان میری جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. فرمایا جو اپنا خون ہمارے اوپر نشاور کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو. رسول خود سید الشہداء ایک مانوی وعدہ دے رہے ہیں، فرمایا لقاء اللہ نصیب ہوگا تمہیں. لقاء اللہ بہت بڑا مقام ہے. لقاء اللہ سادہ موت کو نہیں کہتے. لقاء اللہ سادہ شہادت بھی لقاء اللہ نہیں ہے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں میں لقاء اللہ تک پہنچا دوں گا. جو لقاء الہی کا امیدوار ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، کل ہم روانہ ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب دو مکالمے سید الشہداء کے ہیں، ایک عبداللہ بن زبیر اور ایک عبداللہ بن عباس کے ساتھ. یہ دونوں مکالمے بہت اہم ہیں اور اس میں بہت سارے حقائق ظاہر ہوتے ہیں، لہذا میں ایک گھنٹہ گزر جانے کے باوجود ان کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جب ہم ان دو مکالموں کو ختم کر لیں گے تو گویا مکے تک جو کچھ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا وہ اختتام پذیر ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کسی موقع کے اوپر مکے سے نکلنے کے بعد سے لے کر شہادت تک جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا اس کو کسی اور موقع پر انشاءاللہ پورا کریں گے. خدا توفیق دینے والا ہے. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس اہل خانہ ہے، اہل بیت کے گھرانے سے بہت نزدیک ہیں، امیر المومنین کے اصحاب میں سے ہیں. امیر المومنین عبداللہ بن عباس کو کئی جگہ کے اوپر ترجیح دیتے تھے دوسرے افراد کے اوپر. جب جنگ صفین ختم ہو گئی، اس جگہ پر جب حکمیت کی سازش ہو گئی تو امیر المومنین نے مالک بن اشتر کو کہا کہ یہ میری طرف سے حکمیت میں جائیں گے. خوارج جو بے وقوف تھے انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ نہیں، مالک اشتر اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، مالک اشتر تو یقیناً آپ کا ساتھ دیں گے. امیر المومنین نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، معاویہ عمرو ابن عاص کو بھیجتا ہے، عمرو ابن عاص کیا قرآن میں حکم کرے گا؟ عمرو ابن عاص یقیناً معاویہ کا ساتھ دے گا. معاویہ تو آزاد ہے کہ اپنی مرضی سے آدمی بھیجتا ہے، اور میں اپنی مرضی سے آدمی بھی نہیں بھیج سکتا. فرمایا لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ خوارج نے کہا کہ آپ مالک اشتر کو نہیں بھیجے، کسی اور کو بھیجے. امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، مالک اشتر کو نہیں بھیجتے تو عبداللہ بن عباس کو بھیجو. کہا نہیں، یہ تو آپ کا چچا زاد ہے، یہ بھی آپ کا ساتھ دے گا. پھر امیر المومنین نے کہا کہ پھر جس کو مرضی بھیجنا ہے بھیج دو، اس کا مطلب ہے تم میرے کہے ہوئے کسی آدمی کو نہیں بھیجو گے. میں نے عرض کر اس لیے کیا کہ آپ عبداللہ بن عباس کے مقام اور منزلت کو پہچانیں. مالک اشتر کے بعد امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس کا انتخاب کیا تھا، چونکہ یہ محترم تھے، ان کا احترام زیادہ تھا. سید الشہداء کی شہادت کے وقت میں عبداللہ بن عباس کی عمر کافی زیادہ تھی، عبداللہ بن عباس کافی مسن تھے اور لوگوں میں بہت احترام تھا عبداللہ بن عباس کا. عبداللہ بن عباس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، سید الشہداء کے پاس تشریف لائے اور سید الشہداء کے پاس آ کر سید الشہداء سے مرحلے مرحلے میں کچھ سوالات کیے اور اپنے خدشات کا اظہار کیا. مثلا سید الشہداء سے پوچھا کہ میں کتاب میں سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، عراق کی روانگی کا جب سید الشہداء نے اعلان کیا تو بہت سارے لوگ سید الشہداء سے ملنے آئے، عبداللہ بن عباس ملنے آئے، دوسرے لوگ بھی ملنے آئے اور اپنی اپنی ریزرویشنز، اپنے اپنے خدشات کا اظہار کیا. عبداللہ بن عباس جب ملنے آئے تو انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا، اے چچا زاد، آپ کے فراق میں خواہ کتنا ہی صبر و ضبط کا اظہار کروں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں صبر کر نہیں سکتا. فرمایا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ کا دور جانا میرے لیے صبر سے زیادہ ہے، میں اس پہ صبر نہیں کر پاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سفر میں آپ مارے جائیں گے. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ آپ مارے جائیں گے. ایک تو بات ذہن میں رکھیے گا، سید الشہداء کے سامنے وہ لوگ ہیں جو مسلسل اس بات سے ڈر رہے ہیں سید الشہداء شہید ہوں گے اور یزید زندہ رہے گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ سب لوگ مخلص لوگ ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں سید الشہداء یزید کی حکومت گرانے جا رہے ہیں، تو اس بات کا ڈر کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ شہید ہو جائیں گے اور وہ زندہ رہے گا. اب سید الشہداء کیسے سمجھائیں کہ میں یزید کی حکومت گرانے نہیں جا رہا، اس نے خود سے گرنا ہے، میں یزیدیت ختم کرنے جا رہا ہوں. میں اسلام کو اس سازش سے بچانے جا رہا ہوں جس کے تحت یزید نے جاہلیت کو زندہ کرنا ہے. یزید کی حکومت خطرہ نہیں ہے, یزید جاہلیت زندہ کرنا چاہتا ہے. میں ایسی جگہ پہنچا دوں گا کہ یزید مرے یا زندہ رہے جاہلیت زندہ نہیں کر سکے گا, اسلام باقی رہے گا. اس بات کو بہت کم کوئی سمجھ پا رہا ہے کہ سید الشہداء کا ہدف اسلام کو بچانا ہے. یزید کی سازش کو سمجھتے ہیں, چھوٹی سی سازش ہے, حکومت کے لیے کر رہا ہے. اور سید الشہداء جانتے ہیں کہ یزید کی سازش حکومت کے لیے نہیں ہے, اسلام کو تباہ کرنے کے لیے, اسلام کے خاتمے کا اعلان کرنا اور جاہلیت کو زندہ کرنا. سید الشہداء کو فرمایا عبداللہ بن عباس نے کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سفر میں آپ مارے جائیں گے اور آپ کے اہل و عیال قیدی بنا لیے جائیں گے. عبداللہ بن عباس کا خدشہ بالکل صحیح ہے, ایسا ہوگا لیکن اس میں کوئی شکست نہیں ہوگی. آپ مارے جائیں گے, آپ کے اہل و عیال قیدی بنا لیے جائیں گے, اور میرے اس اندیشے کا سبب یہ ہے کہ اہل عراق وعدہ خلاف ہیں اور ان پر اعتماد اطمینان نہیں کیا جا سکتا. عبداللہ بن عباس کی باتیں ساری بالکل صحیح ہیں. انہیں ڈر ہے کہ سید الشہداء مارے جائیں گے, اہل خانہ اسیر ہوں گے, اور وہ جانتے ہیں بنی امیہ وحشی درندے ہیں, بنی امیہ انسان نہیں ہے. یہ جب اہل خانہ کو اسیر کریں گے تو کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے. عبداللہ بن عباس کا خدشہ بالکل صحیح ہے. فرمایا اور میرے اس خدشے کا سبب یہ ہے کہ اہل عراق وعدہ خلاف ہیں, ان پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا. سبب بھی بالکل صحیح ہے, لیکن یہاں پر جو عبداللہ بن عباس نہیں دیکھ رہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. امیر المومنین اہل کوفہ کی وعدوں پر اعتماد کر کے ان کے پاس نہیں جا رہے, اتمام حجت کے لیے وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ سید الشہداء کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. سید الشہداء کیوں بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنے لاشے کو دیکھ رہا ہوں جس کو بھیڑیے بھنبھوڑ رہے ہیں, جو سید الشہداء خود کہہ رہے ہیں. سید الشہداء کو کوفہ کے وعدوں پہ اطمینان نہیں ہے, وہ اتمام حجت کے لیے وہاں جا رہے ہیں اور ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ شہید کر دیے جائیں اور ان کے اہل خانہ اسیر بنا دیے جائیں. ان کو پتا ہے نصرت خدا میرے ساتھ دے گی. اس پہ سید الشہداء نے اشارہ فرمایا, بعد میں صراحت کے ساتھ دکھا ہے. تھوڑا سا آپ میں شاید تھکاوٹ سی ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ بیانات میں سے کچھ جو ہیں وہ تھوڑا سا تکرار مجھے کرنا پڑ رہا ہے. بھارت آپ لوگ چونکہ سماعت فرما رہے ہیں لہٰذا میرا بھی حوصلہ ہے اور میں کچھ منٹس اس کو اور جاری رکھوں گا تاکہ دوسرا مکالمہ بھی ہم اختتام پذیر کر سکیں. بھارت درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اس کے بعد ابن عباس نے کہا آپ سرزمین حجاز کے سردار ہیں, اہل مکہ و مدینہ آپ کا احترام کرتے ہیں, لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ یہیں مکہ میں تشریف فرما رہے ہیں. عبداللہ بن عباس کی رائے کیا ہے؟ آپ مکہ ہی میں رہیے. محمد بن حنفیہ کی رائے بھی یہی تھی, آپ مکہ جائیے, مکہ میں ہی رہیے, آپ مکہ ہی میں قیام فرمائیں. اور اگر اہل عراق یزید کی حکومت کے مخالف ہیں اور واقعی آپ کو چاہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے یزید کے گورنر اور اپنے دشمن کو شہر سے باہر نکالیں, اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے جائیں. عبداللہ بن عباس کے تمام مشورے بہت اچھے ہیں اس ظاہری صورتحال کو دیکھ کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے سید الشہداء آپ ابھی سے کیوں جا رہے ہیں؟ اہل عراق سے کہیں گے اگر وہ وعدے میں سچے ہیں تو پہلے عبید اللہ ابن زیاد کو باہر نکال کے پھینکیں. وہ آپ کو بلا رہے ہیں جبکہ اموی گورنر ابھی اس شہر کے اوپر حکومت کر رہا ہے. ان سے کہیں بغاوت دکھائیں, ان سے کہیں جرات دکھائیں, عبید اللہ ابن زیاد کو باہر نکال کے پھینکیں. جب وہ باہر چلا جائے پھر آپ کوفہ کی طرف گامزن ہو جائیں. بات بظاہر صحیح ہے لیکن عبداللہ بن عباس سید الشہداء کو کیسا لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں؟ ایک ایسا لیڈر جس کے لیے پہلے عوام قربانی دے دیتی ہے پھر قربان ہوئی عوام کے اوپر وہ حکومت کرتا ہے. سید الشہداء اپنے آپ کو ایسا لیڈر نہیں بنانا چاہتے. سید الشہداء وہ لیڈر بنانا چاہتے ہیں جو عین مشکل میں اپنی عوام کے ساتھ آ کر کھڑا ہو, مقابلہ کرے, جرأت دکھائے. سید الشہداء چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ پہلے قربانیاں دے دیں پھر حسین پہنچے. فرماتے ہیں پہلے میں پہنچوں گا اور اگر قربانی دینی ہے تو پہلی قربانی میں خود دوں گا. اگر سید الشہداء نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ایک لمحے کو سوچئے. اگر سید الشہداء نہ جاتے اور یہ ہوتا جو اب ہمارے سامنے آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے شکست دے دی ہوتی تو تاریخ ہمیشہ کیا کہتی؟ اگر حسین تھوڑی سی جرات دکھا کر کوفہ چلے جاتے تو عبید اللہ کو شکست دینا بہت آسان ہوتا, حسین نہیں گئے، لوگوں کی ہمتیں کم ہو گئیں، اس لیے عبید اللہ ابن زیاد جیت گیا. سید الشہداء نے کہا نہیں، میں قربانی دینے کے لیے خود پہنچوں گا تاکہ اہل عراق کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے. ابن عباس نے مزید کہا، بس ابن عباس کا مشورہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ جائیں گے آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کے اہل خانہ اسیر ہوں گے، اہل عراق قابل اعتماد نہیں ہے. آپ پہلے اہل عراق سے کہیں گے وہ عبید اللہ ابن زیاد کو باہر نکالیں، پھر آپ وہاں جائیے، یا تو آپ مکے میں ہی رہیے، یا آپ مکے میں رہیے، اگر عراق جانا ہے تو پہلے عبید اللہ ابن زیاد کو باہر نکلوائیے. اس کے بعد کہا، اور اگر آپ نے مکہ چھوڑنے پر اصرار ہی کر لیا ہے تو بہتر ہے کہ یمن چلے جائیں. اب دیکھیے یہ عبید اللہ ابن زیاد کا، عبداللہ ابن عباس کا تیسرا مشورہ ہے، اور سے سماعت فرمائی. پہلا مشورہ کیا تھا؟ آپ مکہ میں رہیے. دوسرا مشورہ یہ تھا اگر عراق جا رہے ہیں تو پہلے اہل عراق سے کہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کو باہر نکالیں. تیسرا مشورہ کیا ہے؟ اگر مکہ سے نکلنا ہے تو عراق نہ جائیں، یمن چلے جائیے. یمن میں کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک تو اس علاقے میں آپ کے والد کے حامی بڑی تعداد میں بستے ہیں، یمن میں امیر المومنین نے خود تشریف لے گئے تھے، اور یمن میں اہل بیت کے ماننے والے بہت تھے. عجیب بات یہ ہے کہ امام آخری امام جب تشریف لائیں گے تو پہلا لشکر ان کا یمنی سید یمنی کی قیادت میں جائے گا. یمن مشہور تھا، یمن مشہور تھا کہ یہاں سے اہل بیت کے ماننے والے نصرت کریں گے. کہا کہ دوسرا یہ کہ یمن ایک وسیع و عریض علاقہ ہے، اس میں مضبوط قلعے اور بلند بالا پہاڑ ہیں، آپ وہاں حکومت کی دسترس سے دور رہتے ہوئے اپنا کام انجام دیں گے. عبداللہ بن عباس نے مشورہ کیا دیا؟ آپ یمن چلے جائیے، وہاں دو فائدے ہیں، ایک تو ایک کہ آپ کے حامی ہیں وہاں پر، آپ کے والد کے حامی ہیں، دوسرا یہ کہ علاقہ ذرا دور دراز ہے، اصل جھگڑے سے ذرا دور ہے. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ وہاں پر پہاڑ ہیں اور قلعے ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. عبداللہ بن عباس متاسفانہ ایک ایسا لیڈر بنانا چاہتے ہیں جو پہلے اپنی سیکیورٹی دیکھ رہا ہے اور پبلک سے کہہ رہا ہے تم جنگ لڑو، میں سیکیور جگہ پہ رہوں گا، اس کے بعد میں آؤں گا اور تمہارے مارکے میں شرکت کروں گا. سید الشہداء کی روح کے خلاف ہے. سید الشہداء کی روح اپنی عوام کو محاذ کے اندر ڈال کر خود کسی دوسری جگہ بیٹھ کر نظارہ دیکھنے والی نہیں ہے. سید الشہداء کیسے اس اسلام کے علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں جہاں پر یزید ستم ڈھانے والا ہے؟ سید الشہداء یہاں سے نہیں جا سکتے. لکھا ہے کہ وہاں آپ حکومت کی دسترس سے دور رہتے ہوئے اپنا کام انجام دیں، اس دوران آپ خط و کتابت اور قاصدوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلائیے، اور مجھے امید ہے، ان کا لب لباب کیا ہے، مجھے امید ہے اس طرح آپ مشکلات میں پڑے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ آپ کو حکومت بھی مل جائے اور آپ کو کوئی قربانی نہ دینی پڑے. سید الشہداء ایسے نہیں ہے. ان کے جواب میں سید الشہداء نے یوں ارشاد فرمایا، سید الشہداء جانتے ہیں عبداللہ بن عباس کی نیت اچھی ہے، اور ظاہر ہے میں اور آپ بھی جو اب اتنی باتیں کر رہے ہیں وہ 1400 سال کی بات کر رہے ہیں. اگر وہاں پر ہوتے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم بہت بڑے سیاست دان ہوتے تو ہماری رائے عبداللہ بن عباس سے بہتر کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی. ہماری بہت اچھی رائے عبداللہ بن عباس تک جاتی، اس سے بہتر نہیں جا سکتی تھی. سید الشہداء نے یوں ارشاد فرمایا، یا ابن العام انی واللہ لعالم انک ناصح مشفق. اے میرے چچا زاد، بخدا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ہمدرد خیر خواہ ہیں، مجھ پر مہربان ہیں. فرمایا میں آپ کی نیت میں شک نہیں کر رہا، آپ مہربان ہیں، آپ میرے لیے نصیحت کر رہے ہیں، آپ مجھے وہی بتا رہے ہیں جو میرے بہترین فائدے میں ہے. عبداللہ بن عباس کی عمر سید الشہداء سے کافی زیادہ ہے، لیکن میں نے عراق کی طرف اپنے سفر کا پختہ ارادہ کر لیا ہے. سید الشہداء نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عبداللہ بن عباس، آپ نے یہ کہا تھا کہ میں مکے میں رکوں، سن لیجئے میں مکے میں نہیں رکوں گا. آپ نے کہا تھا میں عراق نہ جاؤں یمن جاؤں، سن لیجئے میں نے عراق جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے. اچھا، عبداللہ بن عباس امامت کے لہجے کو جانتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے سنا کہ سید الشہداء نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اے میرے چچا زاد، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اب عبداللہ بن عباس نے گفتگو نہیں کی کہ آپ نے یہ ارادہ کیوں کیا. وہ سمجھ گئے کہ ارادہ اٹل ہے، سید الشہداء اپنا ارادہ تبدیل نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی لیڈر پر بہت زیادہ اعتماد ہو تو پھر بار بار منمیخ نکالنے کی ضرورت
نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ معاملہ یہاں پر معصوم کا ہے. کتنا مختلف ہے یہ طریقہ کہ عبداللہ بن عباس نے اعتراض نہیں کیا اس کے مقابلے میں جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے, جو بار بار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتراضات کر رہے تھے. کہا میں نے سفر کا پختہ ارادہ کر لیا ہے, عراق کی جانب سفر کا پختہ ارادہ کر لیا. عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ اب مشورہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بس اتنا کہا. انہوں نے کہا اب جبکہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے. عبداللہ بن عباس کے سارے مشورے ایک بات پر ہیں کہ آپ مصیبت میں نہ پڑیں, مشکل سے کس طرح بچیں. ظاہر ہمدردی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں بچوں اور خواتین کو نہ لے جائیے, مجھے ڈر ہے کہ آپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا جائے گا. ہمارے آپ کے بچوں اور آپ کی خواتین پر ظلم ہوگا, ان کی آنکھوں کے سامنے آپ کو مظلومانہ شہید کر دیا جائے گا, یہ وہ کیسے برداشت کریں گے. عبداللہ بن عباس کا دل واقعا ہمدرد دل ہے, عورتوں اور بچوں کو مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو نہیں معلوم کہ پروردگار عالم نے سید الشہداء کو زینب جیسی بہن دی ہے جو اپنے بھائی کو شہید ہوتا دیکھیں گی اور اس کے باوجود یزید کے سامنے سر نہیں جھکائیں گی. بی بی زینب کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد. عقیلۃ العرب, عرب کی بزرگ خاتون, خاندان بنی ہاشم میں کوئی خاتون بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے مقام پر نہیں پہنچتی تھی. ایک دفعہ پھر ان کی ذات مقدس پر درود بھیجے محمد و آل محمد. فرمایا کہ والله لا يتؤوني حتى يستخرجوا هذه القطعة من جوفي. فرمایا کہ اے ابن عباس خدا کی قسم یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر ہرگز مجھے نہیں چھوڑیں گے. عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے تھے, آپ یمن چلے جائیے, آپ مکہ میں رہ جائیے, آپ یہاں جائیے وہاں جائیے تاکہ آپ کی جان بچ جائے. فرمایا اے عبداللہ بن عباس ہرگز ایسا نہیں ہوگا, میری جان نہیں بچے گی, میں جہاں جاؤں گا یہ میرا خون لینے کے لیے وہاں پر پہنچیں گے. واللہ لا یدعونی حتی یستخرجوا, یہ لوگ یقیناً مجھے نہیں چھوڑیں گے اور میرا خون بہا کر چھوڑیں گے. اور جب لوگ, اب دیکھیے بہت خوبصورت جگہ یہاں پر ہے, عبداللہ بن عباس کو سارے خدشے کیا ہیں, اہل بیت کے سامنے سید الشہداء پہ ظلم ہوگا. عبداللہ بن عباس سمجھ رہے ہیں یزید کی سازش سید الشہداء کے احترام کو کم کرنا ہے. عبداللہ بن عباس یہ سمجھ رہے ہیں کہ یزید کی سازش کا حصہ ہے کہ سید الشہداء کا احترام پامال ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن عرض کیا تھا, یزید کی سازش کا جو انتہائی خطرناک حصہ تھا وہ یہ کہ ہم نعوذ باللہ سید الشہداء کے احترام کو پامال کریں گے اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ ان کا آسمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, نعوذ باللہ. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ آپ کے احترام کو ختم کر دیا جائے گا. اب سید الشہداء ان سے یہ نہیں کہہ رہے عبداللہ بن عباس ہمارا احترام ختم نہیں ہوگا, ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نہیں, سید الشہداء عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس ہم شہید ہوں گے, ہمارے بچے اسیر بنیں گے, لیکن ہمارا احترام پھر بھی ختم نہیں ہوگا, خدا ہمارا خیال کرے گا, خدا ظلم کو پامال کر دے گا, خدا ظلم کو ختم کرے گا. بس سید الشہداء عبداللہ بن عباس کے خدشات کے مقابلے میں مزید شہادت کا پیغام دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم اتنی شہادت دیں گے کہ خدا ظالم کو پامال کر دے گا. فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر نہیں چھوڑیں گے, اور جب یہ لوگ یہ ظلم کر گزریں گے تو خدا بند متعال ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گا. فرمایا یہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں, یہ جب ہم پر ظلم کر لیں گے تو ہم ذلیل و خواری میں نہیں جائیں گے, ذلت و خواری میں ہم حیحات میں نہ ذلہ ہیں, ذلت ہم سے کوسوں دور ہے, ان کے اوپر ذلت آئے گی, ذلت ان کے اوپر آئے گی. اور وہ تشبیہ جو کبھی ہم اردو میں کبھی بھی کوئی بیان نہیں کرتا ہے معمولاً, کبھی نہیں کرنا چاہتے لوگ, فرمایا خدا نے بتایا ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گا
اور یہ خواتین کے استعمال کیے ہوئے کپڑوں سے زیادہ پست ہو جائیں گے، نجس کپڑے سے زیادہ پست ہو جائیں گے یہ لوگ. فرمایا یہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ بنی امیہ ذلیل ہو جائیں گے، دنیا میں تمام نفرتیں ان کے حق میں چلی جائیں گی، دنیا میں تمام ذلتیں ان کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی، تھوکنے والے ان کے اوپر قیامت تک تھوکتے رہیں گے، لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے، یہ کہاں ہمیں ذلت میں مبتلا کر پائیں گے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کے لعنت، اور ہمیشہ ابد الآباد روز قیامت تک کے لیے لعنت اہل بیت کے دشمنوں کا. مردہ آباد، مردہ آباد. سید الشہداء نے مکالمہ اختتام پذیر کیا، عبداللہ بن عباس نے مزید اس کے اوپر گفتگو نہیں کی. اس کے بعد اب ایک آخری آدمی کا کردار، عبداللہ بن زبیر. کل میں نے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، عبداللہ بن زبیر وہی ہے جس نے اپنے باپ زبیر کو امیر المومنین کا دشمن بنایا تھا. یہ عبداللہ بن زبیر اس وقت ایک عجیب مشکل میں پھنسا ہوا ہے. ایک طرف سے یہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے، چاہتا ہے میرے ماننے والے ذرا علیحدہ رہیں، حسین کے ساتھ نزدیک نہ جائیں، کیونکہ اس کو ڈر یہ ہے کہ کہیں میرے ماننے والے سید الشہداء کے ساتھ نہ چل نکلے. ایک طرف سے اپنی دکان چمکانا چاہ رہا ہے، دوسری طرف سے اس کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ اگر یہ کہے میرا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے تب بھی اس کا ساتھ دینے والے نکل جائیں گے. اب ایک طرف سے اس کو یہ کرنا ہے کہ یہ دکھائے کہ میں سید الشہداء کے ساتھ ہوں، اور دوسری طرف سے کوشش یہ کر رہا ہے کہ حسین جلد از جلد مکے سے باہر چلے جائیں. کیوں؟ جب تک یہ مکے میں ہیں میرے ماننے والے خطرے میں ہیں کہ کہیں یہ سید الشہداء کے ساتھ نہ چلے جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک منافقت دکھانا چاہتا ہے کہ میں سید الشہداء کے ساتھ ہوں، دوسری طرف سے چاہتا ہے کہ یہاں سے جلد از جلد جائیں تاکہ ان کے جانے کے بعد میری دکان یہاں پر چمکے، میری قیادت یہاں پر بنے. بہت پست انسان ہے اس معاملے میں. یہ سید الشہداء کے پاس ملنے کے لیے آتا ہے اور ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں، ایسا مشورہ دیتا ہے گھما پھرا کر کہ جس میں دونوں شامل ہو جائیں. سید الشہداء کے پاس آتا ہے اور یوں کہتا ہے، اے فرزند رسول، جس طرح عراق میں آپ کے انصار و مددگار ہیں، غور سے سنیے، جس طرح عراق میں آپ کے انصار و مددگار ہیں، اگر اس طرح میرے حامی ہوتے تو میں بھی عراق جاتا. جس طرح عراق میں آپ کے حامی و مددگار ہیں، اگر یہ میرے حامی ہوتے تو میں بھی عراق جاتا. اچھا آپ اس کے لہجے سے سمجھ رہے ہیں نا، لیڈرشپ والا لہجہ ہے. سید الشہداء کے سامنے متوازے نہیں ہے. کیا کوئی ہو سکتا تھا سید الشہداء کے سامنے متوازے اور کہتا میرے ماننے والے؟ کہاں ہمت ہوگی انسان کی کہ وہ امام معصوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہے میرے ماننے والے؟ تم ہوتے کون ہو جو تمہارے ماننے والے ہوں؟ کہہ رہے کہ جتنے آپ کے عراق میں ماننے والے، اگر میرے ماننے والے اتنے ہوتے میں بھی عراق جاتا. اس کا مطلب سید الشہداء سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ فوراً عراق جائیے. پھر اس کے بعد کہتا ہے، بہرحال اگر آپ مکہ میں رہیں اور اسی شہر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی امامت کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی بیعت کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا ہم آپ کی حمایت سے گریز نہیں کریں گے. دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی جملات اس کو کہتے ہیں. ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اتنے حامی ہوتے جتنے آپ کے عراق میں ہیں تو میں بھی عراق جاتا، یعنی آپ کو عراق جانا چاہیے. اس کے بعد کہہ رہا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ، بہرحال اگر آپ مکہ میں رہیں گے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ آپ عراق جائیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ عراق جائیں، لیکن اگر آپ مکہ میں رہے تو اور یہاں پر رہتے ہوئے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا آپ کی حمایت سے گریز نہیں کریں گے. کتنا نپا تلا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. ایک دفعہ نہیں کہہ رہا ہم آپ کے مطیع ہیں، ایک دفعہ نہیں کہہ رہا ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ایک دفعہ نہیں کہہ رہا آپ ہادی ہیں آپ ہمیں ہدایت فرمائیں، نہیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. تم کون ہو نواسے رسول کے سامنے قد علم کرنے والے؟ تو کیڑے کی طرح ایک انسان ہے، اس کے بعد نواسے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہے کون یہ انسان؟ اس کا کوئی دفاع کرے گا؟ سید الشہداء کے سامنے اپنے آپ کو لیڈر بناتا ہے اور کوئی آ کر اس کا دفاع کرتا ہے کہ یہ آدمی اچھا تھا؟ کیسا اچھا آدمی تھا یہ؟ ابھی سید الشہداء نے اس کی اسرار کو کھولا ہے. پھر سید الشہداء نے اس کی بات سنی، اس کے بعد ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان ابی حدثنی ان ابی مکہ کبشن بہ تستحل حرمتها فما احب ان اكون ذلك الكبش، فرمایا میرے والد نے مجھے خبر دی ہے کہ مکہ میں ہم لوگ جس کو سادگی میں کہیں گے دمبا، فرمایا میرے والد نے مجھے خبر دی ہے کہ مکہ میں ایک دمبا ہوگا جسے مار دیا جائے گا، جس کی وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی، میں نہیں چاہتا وہ دمبا بنو. فرمایا چاہ رہے ہیں کون ہے وہ دمبا؟ تم. فرمایا میرے والد نے مجھے خبر دی ہے ایک دمبا ہوگا. دمبے کی تشبیہ کیوں دی ہے؟ گھوڑا کیوں نہیں کہا؟ یعنی بے ضرر، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ دشمن سے لڑے. شیر کیوں نہیں کہا صحیح دشمنوں نے؟ دمبا کا اس میں طاقت نہیں ہے، اپنے آپ کو چھپا کر کہیں مطمئن کرنا چاہتا ہے، کعبے کی پناہ لے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے. فرمایا کہ میرے والد نے خبر دی ہے کہ مکہ میں ایک دمبا ہوگا، وہ دمبا مارا جائے گا اور اس دمبے کے مارے جانے کی وجہ سے کعبہ کی حرمت پامال ہوگی. فرمایا میں نہیں چاہتا وہ دمبا بنوں. یعنی اگر مجھے یہ پتا چلے کوئی مکہ میں مجھے مارنے آ رہا ہے تو میں فوراً مکہ چھوڑ کر باہر چلا جاؤں گا تاکہ مکہ کی حرمت پامال نہ ہو. اور تم وہ انسان ہو جو یہی کام کرے گا، مکے میں بیٹھ کر اپنی جان بچائے گا. ایک جگہ سید الشہداء نے اس کو دمبا کہا اور ایک جگہ آگے جا کر اس کو کبوتر بھی کہا تھا. فرمایا میرے والد نے مجھے بتایا کہ مکہ میں ایک دمبا ہوگا، اس کے ذریعے سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ دمبا بنوں. وَلَئِنْ أُقْتَلْ خَارِجًا مِنْهَا بِشِبْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتَلَ فِيهَا أُقْتَلَ فِيهَا. فرمایا اگر مجھے اتنا موقع ملے کہ میں مکہ سے ایک بالش دور جا سکوں تو میں پسند کروں گا کہ میں مکہ میں نہ مارا جاؤں، ایک بالش دور چلا جاؤں. یعنی اگر مجھے اتنا سا بھی کوئی موقع دے کہ مکہ میں شہید ہوں یا باہر، تو ایک بالش باہر جانے کا موقع ملا تو میں ایک بالش بھی باہر جاؤں گا. کیوں؟ میں نہیں چاہتا مکے کی حرمت یہاں پامال ہو جائے. فرمایا وَلَئِنْ أُقْتَلْ خَارِجًا مِنْهَا بِشِبْرٍ، اگر ایک بالش مکے کے باہر شہید ہوں تو مجھے پسند ہے کہ میں شہید ہوں مکے کے باہر. وَلَئِنْ أُقْتَلْ خَارِجًا مِنْهَا بِشِبْرَيْن أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقْتَلْ خَارِجًا مِنْهَا بِشِبْرٍ. پھر فرمایا اگر کوئی مجھے انتخاب دے کہ ایک بالش فاصلے پر شہید ہوں یا دو بالش فاصلے پر، تو میں پسند کروں گا کہ دو بالش فاصلے پہ شہید ہوں. یعنی میں جتنا دور جا سکوں مکے سے میں دور ضرور جاؤں گا. کیوں؟ نہ اپنی جان بچانے کے لیے، مکے کی حرمت کو بچانے کے لیے. جب امیر المومنین مسجد کے اندر شہید ہوئے تو کچھ نا اہلوں نے کہا کہ مسجد قتلگاہ علی ہے، اب مسجد میں جانا کیسا؟ سید الشہداء کو پتا تھا کہ اگر میں مکہ میں شہید ہو گیا پھر کوئی مکہ نہیں آئے گا، لوگ یہ کام کریں گے. لہذا سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے. سید الشہداء کو پتا تھا لوگ ابھی بھی بہانے کریں گے، لہذا سید الشہداء نے خیمے سے باہر ظہر کی نماز پڑھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم عزاداری کرنے والے نماز کیوں پڑھیں. سید الشہداء نے کہا کہ میرے جہاد سے بڑھ کر ہے نماز. سید الشہداء نے بہت ایسے کام کیے تاکہ ان کے ماننے والے کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو. فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لو كنت في حجر حامة من هذه الهوام يستخرجوني حتى يغضوا بي حاجاتهم. فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ اپنا مقصد پانے کی خاطر مجھے وہاں سے نکال کر بھی مار ڈالیں گے. فرمایا چاہتے ہیں یزید کا صرف ایک مقصد ہے، مجھے شہید کرنا. کیوں؟ میں نے عرض کیا یزید کا منصوبہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے احترام کو پامال کیا جائے تاکہ پھر سید الشہداء کا احترام نہ رہے اور میں خلیفہ مسلمین بن کر جو چاہوں کر لوں. فرمایا میں اگر کسی جانور کے بل میں بھی چلا گیا تو یہ مجھے وہاں پکڑ کر مارنے کی کوشش کریں گے. اب ایگزیکٹلی وہ کہا ہے سید الشہداء نے جس پہ ہم اصرار کر رہے ہیں کہ یزید کا منصوبہ ہے، یہ لوگ میرا احترام اس طرح پامال کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کا احترام پامال کیا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں سید الشہداء نے اصرار کر کے کہا ہے کہ یہ لوگ میرا احترام پامال کریں گے، نہیں فرمایا مجھے صرف شہید کریں گے، نہیں فرمایا میں جانتا ہوں میرا احترام پامال کرنا چاہتے ہیں. کیوں احترام پامال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یزید چاہتا ہے لوگوں کے سامنے سید الشہداء کی قداست تقدس ختم ہو جائے، اہل بیت کا تقدس ختم ہو جائے، پھر لوگ یہ نہ کہیں کہ جس کو یہ کہیں گے وہ خلیفہ ہے. نہیں، تقدس ختم ہو جائے پھر میں کہوں گا میں خلیفہ ہوں، تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہی خلیفہ ہے، پھر خلیفہ بننے کے بعد میں کہہ دوں گا اسلام میں شراب بھی حلال ہے، یہ بھی حلال، پھر وہ بھی حلال، اور ایک موقع پر آ کر کہہ دے گا کہ اسلام تھا ہی نہیں، اسلام غلط دین تھا، جاہلیت پہ واپس آ جاؤ. ان تمام چیزوں کا مقدمہ یہ ہے کہ سید الشہداء کا احترام ختم. سید الشہداء فرمانے یہ میرا احترام پامال کرنا چاہتا. پھر مزید فرمایا، اب کتنا واضح کیا سید الشہداء نے، فرمایا ابن زبیر لئن ادفن بالشات الفرات احب الی من ان ادفن بفناء الکعبہ. فرمایا اے زبیر کے بیٹے، اس میں طنز ہے زبیر کے نام پر، چونکہ زبیر وہ تھا جس نے امیر المومنین کے خلاف شمشیر چلائی تھی، طنز کر رہے ادھر سے جا کر کہ تم وہی زبیر کے بیٹے ہو. یا ابن زبیر، اے زبیر کے بیٹے، مجھے فرات کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیز پر دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے. سید الشہداء نے اپنی مقتل واضح کر دی، فرمایا مجھے ابھی فرات کا تذکرہ کہاں سے آیا، کوئی ذکر نہیں تھا پہلے کہیں پر، اچانک بولا مجھے فرات کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیز پہ دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ خانہ کعبہ کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے، نہیں چاہتے خانہ کعبہ قتل گاہ حسین کہلائے. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر چلے گئے. زیادہ عبداللہ بن عمر کیسے گئے تھے؟ روتے ہوئے، چومتے ہوئے اور نصرت نہ کرتے ہوئے. عبداللہ بن زبیر نے ان چیزوں کو ضروری نہیں سمجھا، عبداللہ بن زبیر ایسے ہی چلا گیا. سید الشہداء نے عبداللہ بن زبیر کی اس سازش کو دوسروں کو بتانے کی خاطر یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان ھذا لیس شیء من الدنیا احب الی من ان اخرج من الحجاز. فرمارے اس کے نزدیک دنیا میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میں کسی طرح یہاں سے چلا جاؤں. اس کی نیت یہ ہے، اس کو دنیا میں سب سے اچھی چیز یہ لگ رہی ہے کہ کسی طرح میں یہاں سے جاؤں. کیوں؟ کیونکہ جب تک حسین یہاں پر ہیں اس کی لیڈرشپ نہیں چمکے گی. چاہتا سید الشہداء یہاں سے جائیں تو یہ لیڈر بنا. 10 سال تک پبلک کو بیوقوف بنایا اس نے، 10 سال تک سید سجاد علیہ السلام کے اوپر ظلم کیے اس نے. ایک دفعہ چوتھے امام نے ایک خط کے اندر لکھ کے بھیجا تھا کہ جتنے ظلم عبداللہ بن زبیر نے ہم پر کیے ہیں بنی امیہ کے ظلموں کی یاد دلائیے. اس طرح کے ظلم کیے ہیں اس نے. فرمایا ان ھذا لیس شیء من الدنیا احب الی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کو یہ پسند ہے کہ میں کسی طرح حجاز سے چلا جاؤں. وقد علم ان الناس لا يعدلونه بي فود ان خرجت حتى يخلو. فرمایا کہ در حقیقت میرا مکے سے چلا جانا اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیں گے، لہذا یہ چاہتا ہے کہ میں مکے سے چلا جاؤں تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں. یہ اپنی لیڈرشپ کے پیچھے ہے. یہ عبداللہ بن زبیر، اس نے مکہ کو اپنے لیے ڈھال بنایا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی بے حرمتی اس کی وجہ سے انجام پائی. ایک دفعہ واقعہ حرہ کے اندر، اور جس کو حرہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعد میں ایک دفعہ حجاج بن یوسف کے جیسے دور میں اس کے قریب اس کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ خانہ کعبہ کے اوپر اس کی وجہ سے حملہ ہوا. اس نے ایک موقع پر امام چہارم کے اصحاب کو بھی ایک موقع پہ گرفتار کر لیا تھا اور ان کے اوپر انتہائی سختی کے ساتھ پیش آیا تھا، ان کو زندہ جلا دینے کی دھمکی بھی دی تھی، اور اہل بیت کے ماننے والوں نے بعد میں اس جگہ پہ حملہ کر کے جو محصور افراد تھے ان کو چھڑا لیا تھا. بہرحال یہ انتہائی پست کردار میں سے ایک کردار تھا. اس کے بعد سید الشہداء مکے سے روانہ ہو گئے اور یہاں پر 2 مکالمات اور انجام پائے، متعدد مکالمات اور انجام پائے، اس کو اب ہم بیان نہیں کریں گے. مکے سے روانہ ہونے تک کی ہماری گفتگو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. بعد میں کہیں پر اور مکالمات ہیں، محمد بن حنفیہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ مکالمہ، اس کے بعد مثال کے طور پر فرزدق شاعر آئے، ترماہ ادی نام کر کے آئے، اور مختلف لوگ سید الشہداء سے مختلف مقامات پر ملتے رہے. بیضہ کے مقام پر کچھ چیزیں ہوئیں، شکوک کے مقام پر کچھ چیزیں ہوئیں، وہ سب انشاءاللہ اگلے کسی موقع میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب سے ہماری درخواست ہے کہ اس کو مطالعہ فرمائیے.
اور ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تو یہاں پہ رک گئی، اور کتاب کے جو صفحات ہم مکمل کر پائے، جن کے اوپر ہم تبصرہ کر سکے، وہ تقریباً 100 صفحات تھے. تو آپ ان 100 صفحات کا تو یقیناً مطالعہ فرمائیے، اور حتی الامکان کوشش کیجیے کہ اس کتاب کو آخر تک پڑھ لیجیے. انشاءاللہ محرم الحرام کے بعد کسی موقع پر ہم اس سیٹنگ کو دوبارہ تشکیل دیں گے، اور یہ جو باقی صفحات ہیں، باقی بیانات ہیں سید الشہداء کے، ان کے اوپر تبصرہ کریں گے. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بہت اچھا ایک سوال ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، موجودہ دور میں جو عزاداری ہو رہی ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ آیا ہماری روایات میں ملتا ہے کہ ائمہ معصومین بھی اسی طرح جلوسوں میں شرکت کرتے تھے، یا اس طرح علم، تابوت اور زلزنہ وغیرہ کی زیارت کرتے تھے؟ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سید الشہداء کے کام میں اور سید الشہداء کی یاد میں عزاداری میں بہت ساری ثقافتوں کا رنگ شامل ہے. پہلے دن بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سید الشہداء کی یاد ایک علاقے سے محدود نہیں ہے. مثلا آپ اس کو اس طرح سے فرق کو احساس فرمائیے، آپ کبھی اگر ایران، عراق، لبنان تشریف لے گئے ہوں، عرب ممالک میں یا خلیج فارس کے علاقوں میں، تو آپ ایک بات دیکھیں گے کہ وہاں پر علم اونچائی میں نہیں ہوتے، علم چوڑائی میں ہوتے. یعنی وہاں جب علم بناتے ہیں تو علم کو اس کا جو اس کی اونچائی ہوتی ہے، اس کی اونچائی بہت کم رکھی جاتی ہے. جس لکڑی کے اوپر اس کو نصب کیا جاتا ہے اس کی اونچائی بہت کم ہوتی ہے. یعنی اگر آپ زمین سے اونچائی دیکھنا چاہیں تو میرے خیال میں زمین سے اس میز سے ذرا سا اونچا بس اتنا ہوگا. البتہ بعض وقت علم چوڑا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا اوپر یوں چوڑا پہر دیا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے کچھ لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، مثلا لالٹینیں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ مفاہیم کے ساتھ، کبھی شمشیر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اونچائی بہت کم ہوتی ہے. اور برصغیر کے اندر آپ نے دیکھا، برصغیر کے اندر اصرار اس بات پر ہے کہ علم کی اونچائی کافی زیادہ ہوتی ہے، جو یقیناً ایران، عراق اور لبنان کے اندر نہیں ہوتی. اس کے بعد شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ ہمارے ہاں جلوس کے بالکل ابتدا میں ایک علم چل رہا ہوتا ہے جو کافی چوڑا علم ہوتا ہے، کافی چوڑا علم ہوتا ہے، اس کا فرہرہ کافی چوڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر اشعار وغیرہ کافی لکھے ہوتے ہیں. اس پرانے زمانے کے علم کی یاد میں میرے خیال میں ابھی تک باقی رہ گیا کہ اس کا فرہرہ کافی چوڑا ہے. یہ مختلف ثقافتیں ہیں جو متاثر کرتی رہتی ہیں. بس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں زلزنہ ہے، آیا یہ زلزنہ ہر جگہ ہے؟ نہیں، شاید ہر جگہ نہ ہو، بعض جگہ ہے، بعض جگہ نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بھی آپ سوچیے گا، کیا ہمارے یہاں پہلے ہر جلوس میں زلزنہ ہوتا تھا؟ نہیں. کیا پہلے ہمارے یہاں 25-30 زلزنہ ہوتے تھے؟ ہرگز نہیں. ایک جلوس، ایک زلزنہ، معاملہ ختم. اس کا احترام تھا، اس کا بہت احترام تھا. علم نکلتا تھا، اور علم اگر کسی کے گھر میں چلا جاتا تھا تو وہ فخر سے کہتا تھا کہ مولا کی سواری میرے گھر میں آئی. اب کی طرح نہیں ہے، جس میں احترام کافی کم ہو گیا، اب احترام کم ہو گیا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ آیا ہمیشہ سے ایسا تھا، نہیں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، تو ہم نے کیا کیوں؟ ہاں اس لیے کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کچھ نشانیاں ایسی دکھائیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، چاہتے تھے کہ ایسا ہو. مثلا ہم نے کافی عرصے پہلے ایک سیمینار کیا تھا، 2 دن کا تھا میرے خیال میں، عزاداری کا فکری پس منظر. نیٹ کے اوپر کئی سائٹس کے اوپر اویلیبل ہے، عزاداری کا فکری پس منظر. اگر آپ کے لیے کبھی موقع ملے اس سیمینار کو ایک دفعہ سماعت فرمائیے، جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تشریحات کی ہیں کہ مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس طرح ہمیں بتایا کہ جلوس ہونا چاہیے. میں ایسے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، چوتھے امام جب مدینہ تشریف لائے تو 2 راستے ممکن تھے. چوتھے امام براہ راست مدینے آتے، مسجد نبوی پہنچ جاتے اور وہاں جا کے زیارت کر لیتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ چوتھے امام گھر واپس آ گئے. امام نے یہ نہیں کیا، امام مدینے سے باہر، جو ان کا اپنا شہر ہے، یہ کوئی غیر کا جگہ نہیں ہے، ان کا اپنا شہر ہے، مدینے سے باہر رک گئے، شاعر کو کہا کہ تم مدینے جا کے اطلاع دو، اور پھر پورے مدینے والوں سے کہا کہ آپ شہر سے باہر آئیں، اور پھر وہاں پر سید الشہداء کی شہادت کا تذکرہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے چوتھے امام یہ چاہتے تھے کہ لوگ اجتماع کی صورت میں گھروں سے باہر نکلے اور پھر کسی جگہ پہنچ کر سید الشہداء کی شہادت کا تذکرہ ہو. ورنہ امام سجاد براہ راست تشریف لاتے مسجد نبوی اور وہاں پہنچ کر بھی چوتھے امام اپنے والد کی شہادت کا تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ شہر کی کیفیت تبدیل ہو، شہر کے اندر یوں نظر آئے کہ پورے شہر نے حسین کا غم منایا ہے. بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ سید سجاد علیہ السلام
چاہتے ہیں کہ محرم کے نام پر، عزاداری کے نام پر شہر کی فضا تبدیل ہوتی نظر آئے. وہ جو ہمارے بعض دوست احباب ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی سیکیورٹی کا ایشو ہے، ہم لوگوں کو شہر کے باہر کوئی جگہ لے لینی چاہیے جہاں پر چار دیواری کے اندر ہم عزاداری کر لیں، ہمارے خیال میں روح عزاداری کے خلاف ہے، چوتھے امام کی سنت کے خلاف ہے. چوتھے امام نے سنت یہ دی ہے کہ شہر نکلے اپنے گھروں سے، پورے شہر کی فضا تبدیل ہو، لگے کہ شہر غم منا رہا ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شہر کے بیچ میں کھڑے ہو کر عزاداری کریں، چاہے ہمیں خطرات کا سامنا کرنا پڑے. ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہمیں یاد ہے جب ڈاکٹر اسرار احمد نے امیر المومنین کی شان میں ایک جملہ کہا تھا، اس کے اوپر لوگوں کے جذبات بہت زیادہ تھے، اور اس موقع پر کچھ لوگوں نے آ کر یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابھی مخالفت نہ کی جائے ورنہ امن و امان ختم ہونے کا خدشہ ہے. تو ہم نے اس موقع پر عرض کیا تھا کہ ہمیں امن و امان اہل بیت کی اہانت کے ساتھ نہیں چاہیے، اور اگر کوئی اہل بیت کی اہانت کرے تو پھر ہمیں امن نہیں چاہیے، ہمیں جنگ چاہیے. پھر ہم جنگ کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر پرسکون بیٹھے اور کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام گرامی کی اہانت کرنے کی کوشش کرے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں لہذا گھروں میں بیٹھو، تو ہمیں ایسے گھروں میں بیٹھنا قبول نہیں ہے، ہم یہ خدشہ مول لینے کو تیار ہیں. لہذا اگر حکومت نے کبھی بھی یہ کہا ہم سے اور آپ سے کہ بم کا خطرہ ہے لہذا آپ جلوس نہ نکالیں، تو ہم اس حکومت سے یہ کہیں گے کہ اگر بم کا خطرہ ہے تو ہماری جانوں کو ہے، ہم یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہیں، ہم یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہیں، ہم ایسے بم کے اندر جانا قبول کر لیں گے، لیکن عزاداری سید و شہدا کو روڈ سے نکالیں، گھروں کی چار دیواریوں کے اندر محدود کریں، ہم اس کام کو ہرگز انجام نہیں دیں گے. لہٰذا یہ وہ جگہ جہاں میں اور آپ کو خطرے کو مول لے لینا چاہیے. البتہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی دے. یعنی کہ کیا منطق ہے کہ کوئی یہ کہے کہ چونکہ روڈ پر خطرات ہیں کہ حادثہ ہوگا لہذا ٹریفک نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ٹریفک ہونا ضروری ہے، آپ حادثات کو کنٹرول کیجئے. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ سیکیورٹی نہیں ہے لہذا جلوس نہ ہو. نہیں، جلوس ہوگا، آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، آپ سیکیورٹی کی ذمہ دار ہیں، نہ کہ آپ بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش کریں. بس یہ ہم نے کہاں سے سیکھا، اکثر چیزیں ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت سے حاصل ہوئی ہیں. البتہ دوست احباب نے اگر اہل بیت کی فکر کے خلاف کوئی چیز اس میں ڈالی ہے تو وہ معقول کام نہیں ہے. فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہونی چاہیے، اس منطق اور اس فکر کے خلاف کوئی کام انجام نہیں پانا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین کے لہجے میں سختی پر ہم اس طرح سے بھی دلیل دے سکتے ہیں کہ جب ازدیر خم کے موقع پر اللہ نے بھی اپنے نبی سے سخت لہجے میں گفتگو کی اور بلغ کی آیت نازل ہوئی، حالانکہ اس سے رسول کی شان میں نعوذ باللہ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. بہت اچھی تشریح ہے ان کی کہ سید الشہداء نے جب حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تو اس میں ایک سختی ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول خدا سے کہا. البتہ میں عرض کر رہا ہوں سید الشہداء نے احساس فرمایا تھا کہ مسلم بن عقیل اپنی جان کی خاطر نہیں کہہ رہے، ہماری سختی کو ختم کرنے کی خاطر کہہ رہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنے پر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہ محبت آمیز سختی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل ہماری جان کی پرواہ مت کرو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر ڈالو، یہ وہ سختی ہے. لکھا ہے سید الشہداء اس خط میں رسول اللہ کے کس وعدے کا تذکرہ کر رہے ہیں جو وہ پورا کریں گے؟ وہی جو شہادت کا وعدہ ہے، وہی کہ اگر قوم کے اوپر کوئی سخت وقت پڑا تو سید الشہداء جان دیں گے اور اپنے دین کی اور رسول خدا کی سیرت کی حفاظت کریں گے. عبداللہ بن عباس نے امام سے مکالمے کے جواب میں کیا حکمت عملی اختیار کی؟ عبداللہ بن عباس نے دیکھا سید الشہداء کا رابطہ فیصلہ اٹل ہے، سید الشہداء کے فیصلے کے مقابلے میں پھر مزید کوئی گفتگو ارشاد نہیں فرمائی. کیا وہ امام کے ساتھ روانہ ہوئے یا ان کے لیے بھی امام کا کوئی حکم تھا؟ ان کے معاملے میں اس طرح سے تھا کہ جب چوتھے امام مدینے واپس آئے تو عبداللہ بن عباس امام سے ملنے کے لیے گئے، تو میں نے عرض کیا کہ مدینے کے باہر تشریف لے گئے، تو عبداللہ بن عباس بھی باہر تشریف لے گئے، اور جب چوتھے امام نے خطبہ تمام کر دیا تو عبداللہ بن عباس نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، اور اس کے آخر میں یا گویا شروع میں چوتھے امام سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں عذر کی وجہ سے شرکت نہیں کر پایا میدان کربلا کے اندر. چوتھے امام نے عبداللہ بن عباس کی حمایت کی اور کہا کہ ہم آپ کے مقام سے آگاہ ہیں اور آپ کا عذر قبول ہے. لکھا ہے جلوسوں اور مجلسوں میں بدعت پھیلانے والوں کے خلاف ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بھی فرمائیے کہ جلوس مرکزی ہو یا پھر الگ الگ اپنی مرضی کے جلوس نکالے جائیں. البتہ میرے پاس اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہیں کہ میں سب کے لیے طے کروں کہ پوری دنیا یا پورا مثلا کراچی کیا کرے تو صحیح ہوگا، کیا کرے تو غلط ہوگا. ہمیں ہمیشہ متوازن رہنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے لیے رائے دینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. عنوان حدیث بصری ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، چھٹے امام کی روایت جو عنوان بصری کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر امام میرے خیال میں آٹھویں نصیحت یہ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں نویں نصیحت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر فتوے دینے سے ایسے بھاگو جیسے کوئی شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. جب تک مقام اور منصب اس جگہ پہ نہ ہو، انسان کو دوسروں کے اوپر حکم نہیں چلانا چاہیے. تو بظاہر یہ کہنا کہ کون سا بہتر ہوگا یہ اتنا اچھا نہیں ہوگا، معقول نہیں ہوگا، اس میں مشاورت ہونی چاہیے، لوگ مل کر بیٹھیں. بظاہر ایسا ہے کہ مرکزیت محفوظ رہنی چاہیے، یہ بات طے شدہ ہے، مرکزیت محفوظ رہنی چاہیے، مرکزیت نہیں ٹوٹنی چاہیے. یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے چونکہ میں یہاں جلوس نکال رہا ہوں لہذا میں مرکز میں نہیں جاؤں گا، نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ مرکزیت محفوظ رہنی چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مثلا ایران کے اندر ہوتا ہے کہ ہر محلے سے جلوس نکلتا ہے، ایک جگہ پہنچتا ہے، پھر وہاں سے جلوس پھر اکٹھے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی شروع میں یہی تھا، ہمارے ابھی کافی حد تک ابھی بھی ایسا ہی ہے. اور اگر چھوٹے چھوٹے انڈیویجلس کہیں نکل رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے کہ فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے. اگر کراچی میں اگر نیشنل پارک سے کچھ ڈسٹینس کاؤنٹ کریں مثال کے طور پر اسٹیل ٹاؤن کا، تو میرا نہیں خیال 30 کلومیٹر سے کم بنے گا. ہم شاید توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی 30 کلومیٹر چل کر یہاں تک پہنچے گا عاشور کے دن اور اس کے بعد پھر یہاں سے جلوس لے کر جائے گا. شاید ان مسائل کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو. البتہ کتنا خوبصورت ہے کہ یہ بھی ہو جائے، اچھا ہے کہ یہ ہو جائے اگر کوئی کر سکے. جیسے کہ کربلا میں ہوتا ہے، چہلم کے دن ہوتا ہے کہ پورے چہلم کے دن تمام عراق سے جلوس کربلا میں جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے تمام مقامات پر جلوس برآمد ہوتے ہیں. شاید یہ بھی ممکن ہو سکے. بدعت پھیلانے والوں کے خلاف کیا ذمہ داری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے خلاف کبھی یہ حکم نہ لگائیں گے یہ بدعت کر رہا ہے وہ بدعت کر رہا ہے. اس کا کام با اختیار، با عقل، با شعور، با علم لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ہر کسی کے پاس ہر اختیار نہیں ہونا چاہیے. میں ایک دوست سے میں نے ایک دفعہ ٹھیک ٹھاک گفتگو کی، میں نے دیکھا کہ ایک دن میں صبح اٹھا کسی مسئلے پر، کوئی ایسے ہی کوئی معاملہ تھا، قومی معاملہ شیعت کے معاملے میں، ایک کسی کا ایس ایم ایس آیا، آج یوم سو گئے، آج سب پٹیاں باندھ کے باہر نکلیں گے. اور میں نے دیکھا یہ کون ہے بھائی، یہ کون سا لیڈر ہے جو قوم کے لیے یوم سوگ معین کر رہا ہے. میں نے فون کال کیا، کال بیک کیا، کبھی نہیں کرتا، لیکن اس کو دیکھ کر کے میں نے کہا بھائی یہ کون ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے. میں نے کال بیک کیا اور دیکھا کہ کوئی لیڈر نہیں ہے، ایکچولی ایک بہت مخلص جوان ہے جو قوم کو لیڈرشپ کے نام پر کال دے رہا ہے. میں نے اس سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا بندہ خدا تم اس طرح کا کام مت کرو، تم ابھی کال دیتے پھر رہے ہو کہ آج یوم سو گئے، آج سب کالی پٹیاں نکال، تمہاری کال پہ لوگ نہیں نکالیں گے. اس کے بعد کیا امیج بنے گی؟ امیج یہ بنے گی کہ شیعہ قوم کال دیتی ہے اور کوئی اس کی کال پر عمل نہیں کرتا. تم اپنی طرف سے کوئی بات کہنا چاہو کہہ لو، لیکن لیڈر بن کر قوم کے لیے کال دو، اس کام کو انجام نہ دو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک منصب ہے، کچھ اہل ہیں جس کی اہلیت رکھتے ہوں وہ اس کام کو انجام دیں، غلط اور صحیح کو تشخیص دیں. اور اچھا این ممکن ہے کہ کوئی اپنی دانش میں اچھا کر رہا ہو، اس بالکل اسی مؤذن کی طرح. تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک مؤذن اذان دیتا ہے اور وہ کسی مسلمان کو حتی اسلام سے بددم کر دیتا ہے، تو ممکن ہے کوئی ہو جو اپنی دانش میں بہت اچھا کر رہا ہو، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم سید الشہداء کی محبت کرنے والے ہو، تم سید الشہداء کے عاشق ہو، لیکن جو کام تم کر رہے ہو یہ سید الشہداء کی راہ میں کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس سے بہتر کام ہے جو انجام پا سکتے ہیں. میرے خیال میں اس طرح حکمت کے ساتھ اس کام کو انجام دینا چاہیے. انشاءاللہ اس سلسلے کو جب بھی ممکن ہوا جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. اور میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے اس کو منظم کیا. ہمیں واقعا اس کی اہمیت کا احساس ہے کہ کام انتہائی اہم ہے. جب بھی انشاءاللہ ممکن ہوا ہم یا ہم سے بہتر جو بھی یقیناً لوگ ہیں وہ آئیں اور اس کام کو مزید آگے بڑھائیں اور جتنا حصہ رہ گیا اس کو پورا کریں. اور آپ سب کی سماعت کے انتہائی شکر گزار ہیں. دعا میں یاد رکھیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.